السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة يوسف آيات نمبر 53. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. نفس امارہ کا ذکر آ رہا ہے، برائی کا حکم دینے والا نفس. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو، اگر تم اس کا اعزاز اور اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرو، بھوکا رکھو، تو وہ تمہارے لیے بھلائی کا معاملہ کرے. صحابہ نے عرض کیا، اس سے زیادہ برا ساتھی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے ایسا ہی ساتھی ہے. یعنی جو انسان کی اپنی اینیمل انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، اس کو جتنا زیادہ انسان شہ دے گا، جتنا زیادہ اپنی شہوتوں کو پورا کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ چیز اس کو پھر برائی پر اکسائے گی. یہاں پر یوسف علیہ السلام کوئی کریڈٹ اپنی نیکی کا خود نہیں لے رہے، بلکہ انہوں نے تو صاف فرما دیا کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ پر کرم کیا، اللہ ہی نے مجھ پر رحم فرمایا. وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسي، بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. دو صفات آ رہی ہیں یوسف علیہ السلام کی، امین اور علیم. تو جو بھی یہ صفات رکھتا ہو وہ بہترین شخص ہوتا ہے جس کے حوالے کوئی بھی ذمہ داری اس کے حوالے کرے. ایک تو علم ہونا ضروری ہے تاکہ جو ذمہ داری کے فرائض ہیں ان کو ادا کیا جا سکے، دوسرے یہ کہ پھر اوقات کی ذمہ داریوں کی مکمل حفاظت، بہترین طریقے سے حفاظت کرنا، یہ بھی ہر جاب کا اپنا حصہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھے، اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. ولا ندیع اجر المحسنین، محسنین اور محسن، یہ آپ کثرت کے ساتھ سورہ یوسف میں یہ لفظ پڑھیں گے. ولا اجر الاخرتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اس سے نا آشنا تھے. اب کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب پورے علاقے میں قحط پڑا تو سوائے مصر کے، پڑا تو مصر میں بھی تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر اور پلاننگ کی وجہ سے وہاں پر مصر میں غلہ موجود تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں رہا کرتے تھے، وہاں بھی قحط پڑا، غلہ ختم ہو گیا، دور دراز سے لوگ مصر آنے لگ گئے غلہ لینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں ان کے بھائی بھی آ گئے. اب اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کے بھائی تو نہ پہچانے کہ یہ یوسف ہیں، وہ تو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک پھانک کے فارغ ہو گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے. ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں؟ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ ابھی جو بھائی آئے تھے، 10 سوتیلے بھائی تھے جو آئے تھے، بن یامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے وہ نہیں آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام شدت سے چاہ رہے تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس آ جائے، اس طرح ایک دروازہ کھلے، بھائی آ جائے گا تو بھائی کی تڑپ میں اور اس کی محبت میں والد بھی آنا چاہیں گے، اور اس طرح یہ ایک دروازہ کھل جائے گا اور پورا خاندان یوسف علیہ السلام کا مصر آ سکے گا۔ اب آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں تو بہت چاہتا ہوں کہ میرے خاندان والے میرے پاس آ جائیں، اب اللہ ہی چاہے گا تو آ جائیں گے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، توکل ہے اللہ پر، لیکن توکل کے نام پر بے عمل ہونے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ اپنی طرف سے وہ پوری تدبیر کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر پچھلی غلطی یاد دلا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اس کی اجازت ہے، اصلاح کی خاطر پچھلی غلطی کا یاد دلا دینا تاکہ آئندہ پھر دوبارہ وہ غلطی کرنے سے بچیں، یہ چیز پسندیدہ ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو کہا کہ میں بھروسہ تو تم پہ نہیں کر رہا، بھروسہ تو میں اللہ پہ کر رہا ہوں، وہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، اے میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب یہ تدبیر کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی حفاظت کی۔ ہم جو اولاد والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اولاد اگر اللہ نہ کرے تنگ کرنے والی بھی ہے، نافرمان بھی ہے، عاجز کرتی ہے، لیکن بہرحال ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے دل سے اولاد کی محبت نوچ کے پھینک نہیں سکتے، ہر حال میں اولاد کی بہتری ہی کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مشورہ دیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ویسے تو واللہ عالم، لیکن ایک یہ کہ بھئی سارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، 10 نوجوان مردوں کا ایک جتھا جب مصر میں داخل ہوگا تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکو ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ دوسرے یہ کہ ایسے جوان 10 بیٹے اکٹھے کہیں جائیں تو ماں باپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اولاد ہماری کہیں ہو جو ہمیں اپنی آنکھوں میں بھلی لگتی ہو، اکٹھے کہیں جاتے ہیں تو خود بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان نظر بھر کے ان کو دیکھے، ڈر ہوتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر کی جہاں بات ہے وہاں اتنا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے جو ہم موضوع پڑھتے چلے آئے ہیں قرآن میں، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام ہر قسم کے توہمات مٹانا چاہتا ہے، سپرسٹیشنز سے ہم کو نکالنا چاہتا ہے۔ اگر نظر کا لگنا بھی وہم ہوتا، سپرسٹیشن ہوتا، تو اسلام ہمیں بتا دیتا، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کل عین حق، نظر حق ہوتی ہے، لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پتھروں میں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، تو آنکھ تو پھر آنکھ ہے، کوئی نہ کوئی چیز بہرحال اس سے ایسی نکلتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سائنس نے ابھی تک ثابت نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ چیزیں پروف بھی ہو جائیں۔ بہرحال ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کی تو وہ بات کرتے ہیں ہی آج کل بھی، ای ایس پی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بھی سکھائی ہے، اعوذک بکلمات اللہ التامات کلھا من شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں تجھے اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر ڈرانے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے۔ تو نظر کی دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔ اپنی طرف سے انہوں نے تدبیر کی، آگے فرما رہے ہیں، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ لیکن میں تم کو اللہ کی مشیت سے بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ یہاں پر ہمیں تدبیر اور تقدیر کا صحیح امتزاج، صحیح کمبینیشن نظر آ رہا ہے۔ اپنی طرف سے تمام اسباب مہیا کیے، پلاننگ کر لی، تدبیر کر لی، کوشش کر لی، بہترین جو ہو سکتی تھی، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کاہل ہو جائے، کوشش نہ کرے اور کہہ دے ہم نے تو اللہ پر توکل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے آیا، اندر جب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنی اونٹنی کو باندھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ توکل پہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، اس کا گھٹنا باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر، اپنی طرف سے پورا انتظام کرو۔ تو بھرپور کوشش کر کے پھر توکل اللہ پر، توکل اپنی ذات پہ نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کا پلان، اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے تو کم از کم انسان خود مایوس یا شیٹر نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا، اس میں ضرور میری کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے۔ اور اگر منصوبہ یا پلان کامیاب ہو گیا تو انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میری پلاننگ تھی، میری اینٹیسپیشن تھی، میں نے کتنا اچھا سوچا، میں نے کتنا اچھا کیا، تکبر اس میں نہیں آتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے میری کوششوں کو کامیاب کر دیا۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور واقعی بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے یعنی داخل ہوئے، تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ علم والا کہا گیا ہے ان کو، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ وہ علم والا تھا، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس علم کی بدولت جو ہم نے اس کو دیا تھا۔ علم والا کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی لمیٹیشنز کو جانے، اپنی حدود جانے، اپنی مجبوری اور اپنی محدودیت کا اس کو علم ہو کہ میں بس اتنا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں عام کہاوت ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر علم والا انہی کو کہا گیا کہ جو یہ جانے کہ میں کتنا کچھ اپنی طرف سے کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، اگر میں ہی میں ہوتا، میری ہی میری مرضی ہوتی، تو جو میں چاہتا ہو جاتا۔ تو میں کچھ چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ اس لیے کہ رب نے نہیں چاہا۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، سالوں کے بعد، پتہ نہیں واللہ عالم 20 سال، 25 سال، 30 سال، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ گزرا، اس کے بعد اب یہ دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں۔ اور کون سے بچھڑے ہوئے بھائی؟ جو کہ اپنے سگے رشتوں کے ہاتھوں ستائے گئے، بنیامین الگ ستائے گئے، یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ہم کو معلوم ہی ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام مشورہ ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ان باتوں کا غم مت کرو جو یہ لوگ کرتے رہے. اب کیسے نہ غم کرو, ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے رشتہ داروں کے ہاتھ, سگے خون کے رشتے بہت بالسفہ انسان کو ستاتے ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتے ہیں, تو ہم کیسے غم کو بلائیں, کیا کریں؟ یہاں پر عملی طریقہ انہوں نے بتا دیا غم نہ کرنے کا. یہ طریقہ ہے کہ انسان پرانے قصوں کو نہ چھیڑے, بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا کر دے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نہ بھولتے ہیں اور نہ اگلے کو بھولنے دیتے ہیں. قصے کو, پرانی باتوں کو اور تکلیف دہ یادوں کو اتنا دہراتے ہیں کہ ہر تفصیل یاد ہو جاتی ہے. جو عام حالات میں جن باتوں کو ہم بھول جاتے, ان کو کثرت یاد دہانی کی وجہ سے وہ چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی یاد رہ جاتی ہے. بعض دفعہ کچھ خواتین ہیں جو کہ 40 سال یا 50 سال پہلے کی باتیں یاد کر کر روتی ہیں کہ جب 50 سال پہلے میں شادی ہو کر آئی تھی, میری ساس نے مجھ کو یہ کہا تھا, اور رو رہی ہیں. میں کبھی نہیں بھول سکتی, میں ہرگز نہیں بھول سکتی. اس میں اس کا نقصان ہے, جس نے زیادتی کی تھی وہ تو بھول بھال گیا, اور جو یاد رکھ کر اس کو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے, خود کو اعصابی مریض بنا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ غم پال کر انسان خود کو بیمار کر دیتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. دل کو انسان صاف کر لے, بس بھلا دے, ذکر نہ کرے کسی بات کا بار بار. بار بار ذکر کرنے سے زخم ہرا رہتا ہے. آپ سوچیں نا, کہیں آپ کو چوٹ لگ گئی, اس کے اوپر کورنگ آ جاتی ہے نا, کھڑن سا بن جاتا ہے. اب اگر کوئی مسلسل اس کو چھیڑتا رہے, نوچتا رہے تو کیا ہوگا, وہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا. اسی طرح ایک تکلیف دہ بات کو مسلسل انسان چھیڑتا رہے اور یاد کرتا رہے, دہراتا رہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کر ناسور ہو جائے اس کے لیے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان تکلیف دہ باتوں کو یاد رکھے, اور یاد رہتی ہیں دہرانے سے. بھول جانا چاہیے, معاف تو کر دے انسان. اگر بھول نہیں سکتا تو اللہ سے دعا کرے, اللہ کی مدد مانگے کہ اللہ تو میرے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف کر دے, یہ بات میرے دل سے نکل جائے اور یہ بات اب مجھے تکلیف نہ پہنچائے. تو غم کو بلانے کا بہترین نسخہ جو ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ذکر نہ کرو اب ان باتوں کا. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایت فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والو, تم چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا, تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا, بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا. جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ برابر غلہ ہے, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا, اللہ کی قسم, تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا, اچھا, اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا, اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے, ہمارے ہاں تو ایسا ہی ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اس کے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. مشکلات قرآن میں سے یہ مقام ہے. سوالات نئے پڑھنے والے کے دماغ میں یوں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یوسف علیہ السلام نے چوری کا الزام لگایا, یہ خود ہی پیالہ رکھا اور پھر خود ہی کہہ دیا چور ہے, اور یہ سارے کیسے حالات بنتے چلے گئے, بے قصور پر چوری کا الزام لگایا, بھائیوں نے چوری تو نہیں کی تھی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. بین السطور اگر آپ غور سے پڑھیں گی تو بہت سے آپ کو اتفاقات ملتے چلے جائیں گے. کچھ ایسے کوئنسیڈنسز ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد وہ ملتے چلے گئے, اور ہوا کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام جو چاہ رہے تھے وہ حاصل ہو گیا. یہ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی دھوکا پلان نہیں کیا تھا کہ میں دھوکا دوں گا, پھر الزام لگاؤں گا, پھر یہ کروں گا. یہ انشاءاللہ بہت تفسیر طلب آیات ہیں. ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم بہت ایک آیت کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے, لیکن کبھی انشاءاللہ تفسیر کا موقع آپ لوگوں کے ساتھ ملا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. کوئنسیڈنسز ہیں, ایک کے بعد ایک حالات اس طرح بنتے چلے گئے کہ نتیجہ یوسف علیہ السلام کی پسند کے مطابق نکلا, اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے. اگلی والی, کذالک کدنا لیوسف, اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یہ اللہ کی کوئی تدبیر تھی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ, اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے۔ پھر دیکھیں صبر، کتنا صبر کیا ہے، کچھ نہیں کہا ان کو، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہا، قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ دل ہی دل میں کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو جو ایسا الزام لگاتے ہو، اور جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اب اس سے دیکھیں کیا پتا چل رہا ہے، یا ایوہ العزیز، کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تو نہیں بنے، لیکن بہرحال کوئی منسٹر یا کوئی اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے، جو کہ عزیز مصر کو تھا اسی لیول کا کوئی عہدہ ان کے پاس ہے۔ ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراك من المحسنین۔ اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو، فقولو، ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ انداز دیکھیں، عجیب سی بدتمیزی ہے ان لوگوں کے اندر، بڑے روڈ ہیں، انسلنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہے کہ جیسے شاید ہمارے بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نہیں، کہہ رہے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا بچہ ہے اور بہت اچھا اس کا رزلٹ آ گیا تو ہم جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں، دیکھا میری بیٹی کتنا اچھا پڑھتی ہے، اور جب خراب نتیجہ ہے کہتے ہیں، دیکھا آپ کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بلیم کسی اور پر چلا جائے، آپ کا بیٹا، ان ابن کا سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین، ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہ سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ بالکل وہی بات کہی ہے یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام کے کھونے پر کہی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول رہے تھے، بنیامین کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول نہیں رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتا چلا دونوں کا فرق۔ ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے، انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتا چلا کہ کون سی بات ان کی سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی۔ پھر کہا، فصبر جمیل، تو میں اچھا صبر کروں گا۔ جمیل کا لفظ آپ دیکھیے، خوبصورتی کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے اس صورت میں؟ صبر کے لیے۔ اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ وتولى عنہم، اور وہ ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ یہ بھی اتنا دل دکھانے والا مقام ہے، اولاد جب بے حس ہو جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ سے اس کو ہمدردی نہیں رہتی، تو ماں باپ پھر اپنی فیلنگز بھی بچوں کے سامنے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ہم اپنے رنج کا یا اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے تو ڈانٹ ہی پڑے گی، یہ کہیں گے کہ بس آپ لوگوں کو تو بیوقوفی کی باتیں سوچتی رہتی ہیں، یہ بدتمیز اولاد ایسی ہوتی ہے نا، بے حس قسم کی۔ تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ اولاد میری ہمدردی میں میرے ساتھ شامل نہیں ہوگی، ایسی اولاد ہے جو اچھے وقتوں کی ساتھی ہے، برے وقتوں کی نہیں ہے۔ وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. کہنے لگا ہائے یوسف، ہائے یوسف. انسان ہوتے ہیں نا نبی، پتھر کے ٹکڑے نہیں ہوتے ان کے سینوں کے اندر کہ کچھ بھی بیت جائے ان کے اوپر، بس وہ روبوٹس کی طرح ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا کھو گیا تو کھو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، مل گیا تو مل گیا، کوئی بات نہیں. قرآن جو ہے وہ انبیاء کا ہیومن ایلیمنٹ، انسانی پہلو بہت خوبصورتی کے ساتھ سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تم جیسے انسان تھے، ان کا دل بھی دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا تھا، ان کو بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود صبر کرتے تھے. تو ہم بھی جب انبیاء کی باتیں پڑھیں تو یہ نہ کہا کریں کہ لیکن وہ تو نبی تھے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں. اس طرح ہو سکتے ہیں، تبھی تو ان کو انسان بنا کر بھیجا گیا. اگر ہم ان جیسے ہو نہ سکتے تو اللہ روبوٹس بھیج دیتا یا فرشتے بھیج دیتا جن میں جذبات نہ ہوتے، احساسات نہ ہوتے. ہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی بالکل ہمارے جیسے انسان نہیں ہوتے، کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال فیلنگز میں، جذبات میں، ضروریات میں، احساسات میں ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں. ان کے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے. جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کو یہ یاد کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. اب یہ بھی ڈاکٹرز کے غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا صدمے کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے، کیٹریکٹ ہوتا ہے، کیا کارنیا متاثر ہوتا ہے، واللہ عالم، سائنس بتائے گی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. قالو، بولے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردن او تکون من الحالکین. بیٹوں نے کہا بس آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے. یہ بات بھی سن لی، اکیلے میں باپ کا غم منانا بھی ان کو پسند نہ آیا. اچھا عجیب مکسچر ہے، بے حس بھی ہیں لیکن باپ کی تکلیف بھی اچھی نہیں لگتی ان کو، کچھ ملا جلا مربع ہیں. کہنے لگے آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. بہت پیاری آیت ہے یہ، اشکو بثی وحزنی الی اللہ. غم ہماری زندگی میں بھی اگر آئے تو اس کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اس سے دعائیں کیجئے. جب لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ دن تو لوگ ہمدردی کرتے ہیں، پھر وہ اس تذکرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں، ملنے سے کترانے لگتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو کون جائے ان سے ملنے، وہ تو پھر وہی ذکر شروع کر دیں گی. اللہ کے سامنے جب انسان بیان کرتا ہے اپنا غم تو اس کو صبر آتا ہے، سکون آتا ہے اس کو. حدیث میں آتا ہے من بس لم یصبر، جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے تو صبر نہیں کیا. تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. پھر اسے یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا اخلاق، اولاد سے بھی انہوں نے نہ بد اخلاقی کی، بد زبانی بھی نہیں کی. ہم سب کے ساتھ اچھے بنتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہم گالم گلوچ کریں، ان کو تانے دیں، ان کو بدتمیزی کے ساتھ ڈانٹیں اور ڈپٹیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، ہم بچوں سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے. اور اپنائیت کے نام پہ بعض دفعہ ہم بے انتہا بدتمیز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنائیت بہت ہے نا تم سے، اب تم بھی برا مانو گے. تو یہ ایسی اپنائیت سے آپ دیکھیں کہ وتھ فرینڈس لائک دیز ہو نیڈز اینیمیز، جب اپنے ایسے ہو جائیں تو پھر غیروں سے انسان کیا شکوا کرے. سب سے زیادہ لحاظ اپنوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس اپنائیت ہی میں بعض دفعہ بد زبانی پر، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور رشتوں کے اندر مزید خرابی پیدا ہوتی ہے. یہاں اپنی اولاد سے بھی آپ دیکھیں کتنی نپی تلی سنبھلی بھی بات کر رہے ہیں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں صبر اپنی جگہ، تقدیر پر راضی رہنا اپنی جگہ، لیکن برے حالات کو بہتر بنانے کی بھاگ دوڑ اپنی جگہ، حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اب اتنے سال ہو گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے، اب تک تو نہ کہا، تو اب کیسے خیال آ رہا ہے؟ اسی کی تقدیر ہے نا، اب ملنے کا وقت جو آ گیا. ہم اپنی گھریلو زندگیوں میں دیکھیں بعض دفعہ کوشش ہماری کھو جاتی ہے، ہم ادھر ادھر دیکھتے نہیں ملتی، دو دن، چار دن، دس دن گزر گئے، اچانک خیال آتا ہے کہ فلاں ڈراز میں دیکھ لیتی ہوں، فلاں پرس میں دیکھ لیتی ہوں اور وہاں سے مل جاتی ہے. اس لیے کہ وہ تقدیر ہوتی ہے نا, وہاں سے اس کا وقت آ گیا ہوتا ہے چیز کے ملنے کا, اور جتنی دیر انسان کی کوئی چیز کھوئی رہتی ہے اتنی دیر اس کو اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک جیب میں پیسے رکھے اور دوسری جیب میں تلاش کرنے لگا, اور جب نہ ملے دوسری جیب میں تو پریشان ہوا. تو اتنی دیر جو اس کی پریشانی میں گزری ہوتی ہے اللہ اس پر بھی مومن کو اجر دیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا اجر دیکھیں نا, اولاد جیسی چیز کا کھو جانا, کتنا اللہ نے ان کے لیے اجر رکھا ہوگا, اور آخر میں پھر بچہ مل بھی گیا. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز, پھر جب وہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو کہا اے عزیز, مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل, ہم اور ہمارے اہل عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین, آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت کیجیے اور ہم کو خیرات دیجیے. تصدق علینا, کہاں وہ حال تھا تکبر کا کہ نحن عزبہ, ہم اتنے طاقتور. تو بات کیا ہے کہ برے حالات میں تو سبھی جھک جاتے ہیں, خوبی انسان کی اس وقت ہے جب اچھے حالات میں بھی جھکا رہے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. کیا گزری ہوگی سوچیں یوسف علیہ السلام کے دل پر, اپنی آئیڈینٹیٹی چھپا نہ سکے. قالا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. یہ جاہل اس طرح نہیں آ رہا جیسے ہم جاہل کہتے ہیں کسی کو برائی کے طور پہ. جاہل عربی میں آتا ہے حلم کے مقابلے میں, جذباتی ہونے کو جہل کہا جاتا ہے یا امیچیور ہونے کو جہل کہا جاتا ہے. تو جو بات بھی کہہ رہے ہیں تو تانے کے طور پہ نہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے دیا کہ تم لوگوں کو دراصل پتا نہیں تھا نا کہ تم کیا کر رہے ہو, تو اس حالات میں تم نے وہ کام کیا. قالو, بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اگر آپ میں سے کسی کو آپ کے رشتہ داروں نے ستایا ہے یا کوئی اور آپ پہ تکلیف صبر آزمائش پڑی ہے, اس آیت کو آپ بس ورد کریے, اس کا کہیں لکھ کے لگا لیجئے, بار بار اس کو دیکھتی رہیے کہ جو تقوی اور صبر سے کام لے اللہ اجر ضائع نہیں فرماتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين, انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر الله لكم, اللہ تمہیں معاف کرے. وهو ارحم الراحمین, اور سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کیا شان ہے, معاف کرنا تو اس وقت ہے جب انسان قدرت پا جائے اور پھر معاف کر دے, یہ ہے نا اعلیٰ ظرف ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے رہنے والوں سے یہی بات فرمائی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں, تم سب آزاد ہو. فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین, میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے, یعنی جو کنعان میں تھے, کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. اب آپ دیکھیں, جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے چند میل کے فاصلے پر, تو والد کو خوشبو نہ آئی, اور اب سینکڑوں میل سے ابھی قافلہ چلنا ہی شروع ہوا تو والد کو خوشبو آ گئی. تو کمال اس میں کس کا ہے؟ کمال اس میں نبی کا اپنا نہیں ہے, ان کی کوئی اپنی ذاتی کوشش اس میں شامل نہیں ہے, یہ اللہ کا اپنا قانون, اللہ کی اپنی مرضی, جس کو چاہے جو طاقت جس وقت دے دے, جتنی دے دے, یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. یہ اس میں نعوذ باللہ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب رسول جو ہیں وہ عالم الغیب ہو گئے یا تقدیروں کے مالک ہو گئے یا وہ با اختیار ہستیاں بن گئے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے فیصلوں میں شامل ہو گئے, یا اب ہم دعائیں ان سے مانگنی شروع کر دیں. اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تو پھر دلہ دلالم بعیدہ والی چیز ہو جائے گی، گمراہی میں ہم پڑ گئے۔ جو چیز جتنی بتائی گئی ہے اگر ہم اس تک پہ قناعت کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ نے نہ چاہا جب یوسف کنویں میں ہے تو ان کو خوشبو آئے، نہ آئی، اللہ نے چاہا اب آ جائے، آ گئی، اللہ کی مرضی، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بیٹے نہیں کہہ رہے، بیٹے تو قافلے میں ہیں، یہ پیچھے ان کی بیویاں اور ان کے بچے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح بیٹے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں اسی طرح ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی اپنے ساس سسر سے یا اپنے دادی دادا سے بات کرتے ہیں، وہی انداز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آئندہ پھر یہ چیز کنٹینیو ہوتی ہے، بچے جو ہیں وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، خاموش تماشائی ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابو ہماری امی اپنے والدین سے کس ٹون میں کس لہجے میں بات کرتے ہیں، کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اسپنج کی طرح وہ سب ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، جس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وقت آئے گا اسی طرح سے بچے پھر اپنے والدین سے بات کریں گے جس طرح انہوں نے ان کو اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کسی خاتون نے بڑا عبرتناک قصہ سنایا، کہنے لگی کہ کچھ لوگ تھے وہ بدسلوکی کرتے تھے اپنے والد کے ساتھ، حتیٰ کہ کمرہ بھی نہیں دیا ہوا تھا، بس ایک برامدہ سا تھا، اس میں چارپائی ان کی پھینک دی تھی اور ایک پھٹی ہوئی چادر وہ اوڑھ کر لیٹے رہتے تھے۔ جب انتقال ہو گیا والد کا تو دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنے دادا کی چادر اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے والد سے کہا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو میں آپ کے لیے اس کو رکھ رہا ہوں، میں آپ کو اڑاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے، ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تو جو دیکھ رہا ہے سو دیکھ رہا ہے، آخرت کا معاملہ اپنی جگہ، دنیا میں بھی یہ چیز انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتبط بصیرا، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا اور یکا یک ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تب انہوں نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، ہم واقعی خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں آخری وقت تک مایوس نہیں ہوئے نا یعقوب علیہ السلام، کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ در در کھٹکھٹانے لگتا ہے، پھر وہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سنے نہ۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب یعنی کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی، اسلام نے اس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا، ہم پہ تو اب اسلامی شریعت نافذ ہوتی ہے لگتی ہے۔ اور اس سجدے میں بھی کئی اقوال آپ کو ملیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقط تھوڑے سے جھک گئے تھے ذرا ادب کے طور پہ، لیکن اسلام میں تھوڑا سا جھکنا وہ تو اجازت ہے، جیسے ہم بزرگوں کے سامنے ذرا سر اپنا جھکا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن رکوع کی حد تک جھک جانا یا بالکل ہی سجدے میں چلے جانا اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ نہ سجدہ عبادت کسی کے لیے اب حلال رہا ہے اور نہ سجدہ تعظیمی۔ وقالا یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر ان کی زندگی وہ ہم ذرا دیکھیں تجزیہ کریں تو تین ادوار آتے ہیں جس میں کہ مشکلات اور مصائب ان پر آئی تھیں۔ پہلا دور تھا بھائیوں کے ظلم کا، اس کا تو انہوں نے قطعاً ذکر ہی نہیں کیا یہاں پر، اس لیے کہ وہ کہہ چکے تھے لا تثریب علیکم الیوم، معاف کرنے کے بعد پھر کسی کو اس کا عیب اس کا قصور جتاتے رہنا یہ نہ معاف کرنے کے برابر ہے، بار بار کہا کہ ہاں معاف تو کر دیا لیکن یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ خیر میں نے معاف کیا. ہاں میں نے معاف تو کر دیا لیکن میں بھولوں گی نہیں تم نے کیا کیا تھا. تو یہ معاف کرنا نہ ہوا, ذکر ہی نہیں کیا اس چیز کا کہ بھائیوں نے ظلم کیا. اور اس کے بعد جیل میں ان کو جانا پڑا تھا, اس کا بھی ذکر نہیں کر رہے, داخلے کا ذکر نہیں کر رہے, نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر ماں باپ سے جدائی کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ماں باپ سے ملنے کا ذکر کر رہے ہیں, خاندان سے ملنے کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بھی نعمت کا شکر ہے. نعمت مل جانے کے بعد پچھلی تکلیفوں کو یاد کرتے رہنا یہ بڑی ناشکری ہے. جب اللہ تعالیٰ حالات بدل دے, پلٹ دے, بھلائیاں لے آئے, تو انسان اب پچھلی تکلیفوں کا, آزمائشوں کا, اذیتوں کا بالکل ذکر نہ کرے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر. توفنی مسلمن. یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ یہ غرہ نہیں ہے کہ میں تو اب تک اتنا نیک رہا تو آئندہ بھی آف کورس نیک رہوں گا. یہ آف کورس نہیں ہوتا مومن کی زندگی میں, وہ ڈرتا ہے. یہ دینا صراط المستقیم کی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ اب تک تو نے توفیق دی نیکی کی, اللہ آئندہ بھی تو اس پر قائم رکھ. اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا, آخرت میں بھی یعنی صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں, اور دنیا میں بھی نیک صحبت کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ نیک صحبت میں مجھ کو رکھ. جب انسان نیک صحبت میں رہتا ہے تو ٹیمپٹیشنز نہیں آتی, آزمائشیں نہیں آتی, گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اور نیکیاں کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو الحقنی بالصالحین, اللہ دنیا میں بھی صالح لوگوں کی میت ہو, ان کی کمپنی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کر سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو, ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں. حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے, یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آنا جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے, مضمون یہ ہے, اکثر انسان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, ایک ہے صحت اور دوسری فراغت, ہیلتھ ہونا اور ٹائم ہونا. تو انسان ان دو چیزوں کو بہترین استعمال میں لگا دے اپنی آخرت سنوارنے میں. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تم ان سے صاف کہہ دو, میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اللہ بصیرتن, کانشیسلی, شعور کے ساتھ میں اس سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں. آج ہم کو بھی شعوری ایمان کی ضرورت ہے. ہم بورن مسلمز تو ہیں, ہمیں وراثت میں اسلام مل تو گیا, لیکن آج ہم کو بورن اگین مسلمز ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم کو شعور کے ساتھ اس آئیڈیالوجی کو جاننے کی ضرورت ہے, اس عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تاکہ ہمارے عمل کے اندر پختگی اور درستگی آئے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہیں کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام ان کو نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکی؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے نہ سنا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل کل شیء و ہدى و رحمۃ لقوم یؤمنون، مگر جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ یہ ہے سورہ یوسف۔ اب آپ ذرا یہ ذہن میں لے کر آئیے کہ سورہ یوسف ہمارے معاشرے میں کیوں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے خواتین سے کہ پریگننسی میں پڑھی جائے تو بچہ خوبصورت ہو۔ پتہ نہیں یہ خیال آتا کیسے عورتوں کو کہ بچہ خوبصورت ہو، کیا امپورٹنٹ ہے یہ، بالکل نہیں سمجھ میں آتی بات۔ یا دلہنوں کو کہا جاتا ہے کہ دلہنوں پر پڑھ کر پھونک دو تو وہ خوبصورت لگیں گی۔ آپ دیکھیں، محسن کا لفظ تو آیا ہے، جمیل کا لفظ تو آیا ہے، یہ حسن ہی کے دو نام ہیں، لیکن کس کا حسن، کس چیز کا حسن؟ ایک دفعہ بھی یوسف علیہ السلام کے جسمانی حسن کی بات تو نہیں کی گئی کہ وہ انتہائی حسین تھے، انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی جمیل تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کا قد ایسا تھا، یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ حسین تھے، کوئی شک نہیں، حدیثوں میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا بہت بڑا حصہ دیا تھا، لیکن سورہ یوسف حسن کے لیے پڑھنے کے لیے ہم سے نہیں کہا گیا، اور نہ ہی حسن کا تذکرہ ہے کوئی اس کے اندر۔ جس حسن کا ذکر ہے وہ فطرت کا حسن ہے، اخلاق کا حسن ہے، ذہانت کی بات ہے، پاک دامنی کے حسن کی بات کی گئی ہے، قدرت رکھتے ہوئے بھی عفو اور درگزر سے کام لینا، یہ حسن ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، خاندانی جھگڑوں کو حل کیسے کیا جائے، ان رشتہ داروں سے کیسے نمٹا جائے جو کہ اذیت پہنچائیں، تنگ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کہا کہ مجھے بہترین صدقہ بتائیے، آپ نے فرمایا اپنے اس رشتہ دار کو دے جو تیری برائی کرتا ہو۔ ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں، ہم سب کے پاس یہ نعمت موجود ہے، ایسے رشتہ دار جو ہماری برائی کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک ناپسندیدہ چیز کو بھی ہمارے لیے کس طرح نعمت بنا دیتا ہے۔ کتنے رشتہ دار ہمارے ہیں بتائیں جنہوں نے ہمیں کنویں میں پھینک دیا ہو، یا ہماری قتل کی ترکیبیں انہوں نے سوچی ہوں بیٹھ کر۔ اس نوبت کو تو شاید ہی کوئی پہنچا ہو، لیکن پھر بھی ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو معاف کرتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر بات میں، اچھا میں چپ ہو جاؤں، بیوقوف ہوں کوئی، اگر میں چپ ہو گئی تو وہ سمجھیں گے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ نہیں، سورہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، باعزت وہی ہوتے ہیں جو کہ معاف کر دیتے ہیں، جو کہ حق کی خاطر تواضع اختیار کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے اللہ کے لیے خاکساری اختیار کی تو اللہ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال میں تو چھوٹا ہوگا مگر عام لوگوں کی نظر میں اونچا ہوگا، اور جو تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں تو حقیر ہوگا اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہو۔ تو یہ تو رشتے نبھانے کی، حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے کہ رحمی رشتوں کو تو جوڑ کر ہی رکھنا ہے، کسی صورت نہیں چھوڑنا ان کو۔ خوبصورت صبر، صبر جمیل، خوبصورت صبر کرنا ہے، حسن سلوک، حسن معاملات، حسن اخلاق، حسن تدبیر، ذہانت کا حسن، یہ ہے حسن جو اللہ کے ہاں کام آنے والا ہے۔ یہ ظاہری حسن، یہ ہماری شکلیں، یہ ہماری کھالیں، یہ نہیں اللہ کے ہاں کام آنے والی۔ تو اگر ہمیں واقعی فکر ہو تو ہم سورہ یوسف پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ یہ جو بچہ میرے ہاں ہونے والا ہے اس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ جو یوسف علیہ السلام میں تھیں، یا یہ جو میری بیٹی میری بہن آج رخصت ہو رہی ہے اللہ یوسف کی طرح اپنے رشتہ داروں سے معاملات نبھائے، تو بات بنے گی بھی۔ تو واقعی سورہ یوسف بہترین صورت ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں، اور کن رشتہ داروں کے ساتھ، کہ جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل کرنے والے مت بنو، کہ اگر وہ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، وہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے، بلکہ تم یہ سوچ لو کہ ہمیں تو اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اور جو برا کرے تم اس کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ تو ہم بھی ایک عہد کر لیتے ہیں، انشاءاللہ عید آنے والی ہے، کوئی رشتہ دار ایسا جس سے اللہ نہ کرے ہماری لڑائی تھی، قطع تعلق تھا، اب سوچ لیں کہ اس کے گھر عید پر تو ضرور جانا ہے، عاجزی کے ساتھ جانا ہے، جھک کر جانا ہے، اس کو گلے لگا لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار سے 3 دن تک بات چیت بند رکھی تو اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، آگے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا۔ سورت الرعد مکی سورت ہے. رعد کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج، تھنڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. رب کا ذکر کیا جا رہا ہے، پیدا کرنے والا. کسی غیر کی طرف سے، کسی اجنبی کی طرف سے یہ کلام نازل نہیں ہوا لوگوں کہ تم بے اعتمادی کا یا شک کا شکار ہو جاؤ. تمہارے پالنے والے نے اس کو نازل کیا ہے، تمہارا چیریشر، سسٹینر، نریشر، تم سے محبت کرنے والا جو تمہارا مالک ہے، اس کا کلام ہے. خوشی خوشی اس کلام کو قبول کرو، دل کھول کے اس کو لے لو، زندگیوں میں سجا لو اس کو. کتنا حسن آئے گا دیکھنا تمہاری زندگی میں. کسی خوف اور خطرے کے بغیر آنکھ بند کر کر اس پر عمل شروع کر دو. لیکن پھر شکوہ بھی ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا دیا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. کائنات کی طرف نظر کرنے کو کہا گیا. آیات قرآنیاں بھی ہیں اور آیات آفاقی بھی ہیں. میکرو کازم کو بھی تم دیکھو، کیا اللہ نے کائنات بنائی ہے، کیسے قوانین میں جکڑے ہوئے ہیں. سب مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، اور جب تک یہ فرما بردار ہیں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی. خود بھی امن میں ہیں، دوسرے بھی امن میں ہیں. اگر یہ نافرمان ہو جائیں، چاند اور سورج، یا فاسق ہو جائیں، تباہی مچ جائے، بربادی آ جائے دنیا کے اندر. بڑے بڑے فلاسفرز دنیا میں ایسے گزرے جن کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس اب کائنات بنا دی ہے، اب وہ کائنات کے معاملات سے بے نیاز ہے. جیسے کہ کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، اس نے فٹ بال کو کک لگائی، اب فٹ بال جا رہی اپنے پیرا بالر کے اوپر، کھلاڑی کا کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر. کہتے اللہ نے شروعات کر دی، بس اب دنیا چل رہی ہے کچھ قوانین پر، کچھ اصولوں پر. یہاں بتایا ایسی بات نہیں ہے، دنیا بنائی بھی اس نے ہے، کنٹرول بھی کر رہا ہے، کنٹرولر بھی وہی ہے، یدبر الامر بھی وہی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس نے پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. ریسنٹلی سائنس نے، بوٹنی نے یہ بات ڈسکور کی ہے کہ پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی. اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وفی الارضی، اور دیکھو زمین میں، قطع متجاورات، الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں. وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. یہ ایک دوسرے سے متصل ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ کہرے ہیں، کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. زمین کی بات کی گئی، ایک ہی پانی، ایک ہی بارش، ایک ہی فضا میں، وہ زمین کا ایک خطہ ہوتا ہے، اسی طرح پانی برستا ہے، وہی کلائمیٹ ہوتا ہے، وہی فضا ہوتی ہے. اسی طرح کوئی آم ہے یا مثال کے طور پہ سیب ہے، اب اس کے دو درخت نکلتے ہیں، ایک کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ایک کا کم میٹھا ہوتا ہے، ایک کا بالکل میٹھا نہیں ہوتا. یہ فرق ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر. ڈپینڈ کس پر کرتا ہے، کس کا مزہ کیسا ہوگا؟ بیج پر ڈپینڈ کرتا ہے. جس کا بیج اچھا ہوتا ہے اسے بہت میٹھا پھل نکلتا ہے، اور جس کا بیج کم کوالٹی کا ہوتا ہے وہ کم میٹھا، اور بیج خراب ہوتا ہے تو بیکار چیز نکل آتی ہے. بالکل اگر اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ٹکڑے ہی ہیں نا، مٹھی بھر خاک ہی ہیں، مٹی ہی سے بنے ہیں ہم. اب ساتھ ساتھ متجاورات، اس وقت بھی دیکھیے آپ بالکل پڑوسیوں کی طرح ساتھ 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 بیٹھی ہیں. یہ ہمارے جسم جو مٹی کے بنے ہیں, اور آپ سب پر اسی ماحول میں قرآن کی بارش برس رہی ہے, لیکن اس کا نتیجہ ایک جیسا نہیں نکلے گا. ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک جیسے بھی ہو جائیں گے. فرق ہوگا. کس چیز کا فرق ہوگا؟ نیتوں کا. جس کی نیت جتنی خالص, جس کے دل میں جتنا تقویٰ, اس قرآن کی بارش کے برسنے سے اس کا عمل اتنا ہی میٹھا, اتنا ہی اچھا, اتنا ہی پختہ اور پرخلوص ہوگا. ساتھ والا ہے اس کی نیت میں کچھ اور چیز ہے. بیج کا فرق ہوتا ہے نا, تو نیت کیا ہے؟ نیت بھی تو بیج کی طرح ہے. نوا کہتے ہیں گٹھلی کو, اور نیت بھی کہتے ہیں اندر جو چیز ہوتی ہے. تو اپنے اپنی انٹینشنز کے حساب سے الگ الگ جو ہے وہ انسان قرآن کو اٹھاتا ہے اپنے اندر, اپنے اپنے ظرف, اپنی اپنی نیتوں کے مطابق, اور اس کی اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے پھر اعمال برآمد ہوتے ہیں. کچھ کے شکوک اور شبہات میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ کے اسکیپٹیسزم میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ کا عمل بہت بہتر ہوتا ہے, کچھ کا عمل ویسے کا ویسا جیسے کہ پہلا تھا, سب جھاڑ کر اٹھ گئے. اللہ تعالیٰ جو مثالیں ہمارے سامنے کائنات کی اور کھیتیوں کی, خاص طور پہ پلانٹ کنگڈم کی مثالیں بیان فرماتا ہے, اس سے ہماری اپنی زندگیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے فرمائے کہ انا فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, عقل والے ان سے نشانیاں لے لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں, یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے یہ مثال آ گئی نا قطعہ متجاورات کی. اللہ کے رسول کی مجلس ہے, محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر بھی وہی ہیں, ابو جہل بھی وہی ہیں. آخرت کا ذکر سن کر ابو بکر کا تو دل ہل گیا, عمل میں اور تیزی آ گئی, اور ابو جہل سوالوں میں ہی پڑا رہا, اسکیپٹیسزم ہی اسکیپٹیسزم. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے تو گلوں کے اندر توق پڑے ہوئے ہیں, یہ تو غلام ہے نا اپنے نفس کے, اپنے نفس کے غلامی نہیں چھوڑنا چاہتے, اس لیے اکڑے رہتے ہیں, کچھ نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا, بہت دور دور کی کوڑیاں تو لاتے ہیں. تصور کریں نا کسی کے گلے میں توق پڑا ہے, اس کا سر بالکل الل رہا ہوگا, اونچا ہوگا, اس کو بہت دور کی چیز تو نظر آئے گی, لیکن اپنے پیر کے سامنے جو پتھر پڑا ہے اسے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرے گا. یہی ان کا حال ہوتا ہے. آج کے کفار کا بھی حال یہی ہے, ادھر ادھر کی کوڑیاں لائیں گے, پوری کائنات کی باتیں ہمیں قصے سنائیں گے, ساری تخلیق نظر آتی ہے, اللہ نہیں نظر آتا, تکبر ہے اس وجہ سے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی ذاتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا, کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یہ دیکھیں یہ بڑا پختہ وعدہ ہے اللہ کا, ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. جب تک رسول تھے رسول آتے تھے, اور رسول جب دنیا میں نہیں ہوتے تھے تو ان کی امت کے لوگ جاتے تھے. اب نبوت رسالت کا دروازہ بند ہو گیا, اب آپ کے امتیوں کی زبان سے دنیا والوں تک ہدایت کا پیغام پہنچے گا. تو جس تک بھی یہ قرآن پہنچ گیا اس تک ہدایت کا پیغام پہنچ گیا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے, جو کچھ اس میں بنتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. ذکر کیا مادہ کا, خالی عورت کی بات نہیں کی گئی, ویمن کی بات نہیں ہے. چونٹی کے پیٹ میں کیا ہے اور پھول کے اووری کے اندر کیا ہے اور ایک عورت کے پیٹ میں کیا ہے, ہر چیز کا علم اللہ کو ہے, وہ سب جانتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ, اور رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں. یہ دراصل بتایا ہے عالم الغیب و شہادہ کی تفسیر کہ غیب اور شہادہ تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہے، انسانوں کے نقطۂ نظر سے، کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے غیب میں ہیں اور کچھ ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ کے لیے یہ ڈویژن نہیں ہے، اللہ کے لیے سب حاضر ہی حاضر ہے. ہمارے لیے آج کا دن ظاہر ہے، ماضی کو ہم جانتے ہیں، مستقبل پردے میں ہے. ہمارے ہاں ٹائم فریم بائی فریم چلتا ہے، اللہ کے ہاں تو وقت کی بس ایک چادر تنی ہوئی ہے سیدھی. ماضی، حال، مستقبل سب بیک وقت اس کی نظروں کے سامنے ہے، سب جانتا ہے. لہو موقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حفاظت انسان کی دو طرح سے ہو رہی ہے، ایک اس کے اعمال کی حفاظت، اور کچھ احادیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جسم کی حفاظت پر بھی اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، آنکھ کی حفاظت پر بھی فرشتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سی ٹوٹی عینکیں تو دیکھی ہوں گی آپ نے، لیکن پھوٹی آنکھیں کم ہی دیکھی ہوں گی. کیسی چیز ایک دفعہ بس آنکھ کے پاس سے ہو کے گزر جاتی ہے اور انسان کی آنکھ بچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے، اگر تقدیر میں کوئی نقصان لکھا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، حقیقت یہ ہے اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ اگر کسی قوم کے ساتھ برائی کا فیصلہ ہی کر لے تو وہ کسی کے ٹالے وہ چیز ٹل نہیں سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے. بہت اہم آیت ہے، قوم کی بات کی جا رہی ہے، افراد کی نہیں. لیکن بہرحال قومیں افراد ہی سے بنتی ہیں. فرد کون ہے مجھے بتائیے، فرد کون ہے؟ میں ہوں نا، میں خود، میں اپنی بات کروں، آپ اپنی بات کیجئے. اس وقت آپ سب کو ادھر ادھر بھول جائیے، اپنے آپ کو آپ ایک دم فوکس کر لیجئے. اس وقت مائکروسکوپ کے اندر لے آئیے. اب دیکھیں، ایک ایک فرد جب اچھا ہوتا ہے اجتماعی طور پہ قوم بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو عروج ملتا ہے. کیسے ملتا ہے عروج؟ جفاکش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں. یہ انڈیویجول زندگی میں، صرف اس وقت آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کتنی پلاننگ کرتی ہیں اپنے دن کی، آپ کتنی جفاکش ہیں، کتنی محنتی ہیں. قدر کرنے والے ہوتے ہیں لوگ وقت کی، ٹائم مینجمنٹ ان کو آتا ہے. علم دوست ہوتے ہیں، کتابوں سے، علم سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے. 10 منٹ بھی ان کو ملتے ہیں، چاہتے ہیں ہم کچھ دیکھ لیں، کچھ سن لیں، کچھ پڑھ لیں. عروج پانے والی قوموں کی ہم بات کر رہے ہیں. انسانی عظمت ہوتی ہے ان کے اندر، ڈگنیٹی آف لیبر، ہیومن ڈگنیٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے ان میں. پھر ہائی ٹارگٹس رکھتے ہیں، ہائی اچیورز ہوتے ہیں، ایکسلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی پرفیکشن کے ساتھ کیا جائے. سوشل ورک کرتے رہتے ہیں، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے دکھ درد کی ان کو فکر رہتی ہے، ان کے آرام کی فکر رہتی ہے. پھر ایسے لوگوں کے اندر وقت کی پابندی ہوتی ہے، چاہے وہ نوکری کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ اسکول پڑھائی کے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہو، یا سوشل گیدرنگز کے سلسلے میں ہو. لنچز ہیں، ڈنرز ہیں، کھانے ہیں، شادی بیاہ، غم خوشی، سب میں ایسی قومیں جو ہیں عروج پانے والی وقت کی پابند ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو کام کریں گے اس کو پوری توجہ، پوری محنت، پورا حق، پورا وقت، ڈنڈی نہیں مارتے، پورا وقت اس کو دیتے ہیں اپنے کام کو. ایسے لوگ جن قوموں میں ہوتے ہیں ان قوموں کے اندر بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اعلیٰ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، لائبریریز ہوتی ہیں، اور ان کے ہاں لیبوریٹریز ہوتی ہیں، ریسرچ ورک ہو رہا ہوتا ہے، انوینشنز ہیں، دریافت ہے، ڈسکوریز ہیں، اور ایجادات ہو رہی ہیں، ہلچل رہتی ہے معاشرے کے اندر، علم کا چرچا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ، تہذیب یافتہ تمدن ترقی کرتا ہے، سویلائز ہوتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں، دنیا کے ہر موضوع پر ٹھوس دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہوائی باتیں نہیں کرتے. ان کے ہاں اسپتال ہوتے ہیں، شیلٹرز ہوتے ہیں، اور دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات کا خیال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. زندگیاں ان کی با مقصد ہوتی ہیں، آرگنائز ہوتی ہیں. یہ ہوتے ہیں ترقی پانے والے لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں اور 4 خصلتیں ایسی ہیں، اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا اور اس کی کوئی نعمت اگر ہاتھ نہ بھی آئے تو کوئی مذائقہ نہیں. غور سے سنیں، یہ عروج کی ہم کو ریسیپیز بتائی جا رہی ہیں حدیث میں. کیا کرنا ہے؟ امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی، حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ آپ نے فرمایا پانچ حالتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، ایکٹیو ہو جاؤ، اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے، اور غنیمت جانو خوشحالی اور فراخی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے، اور فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ کو نو باتوں کا حکم دیا ہے، غور سے سنیں اگر ہم ترقی پانا چاہتے ہیں تو۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا جلوت میں اور خلوت میں، اور عدل اور انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضا مندی میں، یعنی ایسا نہ ہو کسی سے ناراضی اور غصہ ہو تو حق تلفی کریں، بے انصافی کریں، اور کسی سے دوستی کریں اور رضا مند ہو اسے تو پھر بے جا اس کی حمایت کریں یا طرفداری کریں، یعنی ہر حال میں عدل اور اعتدال پر چلنا ہے۔ فرمایا مجھے حکم دیا ہے رب نے میانہ روی پر قائم رہنے کا۔ غریبی اور ناداری اور فراخ دستی دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی پر رہنے کا۔ اور حکم فرمایا اللہ نے کہ میں اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑوں اور اس کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور جو میرے ساتھ بدسلوکی کریں، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہو اور میرا حق مجھ کو نہ دیا ہو، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو، اور یہ مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و تفکر کروں، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی آیات، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکامات کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مثلا یہ کہ اللہ کے غافل بندوں کو کس طرح اللہ سے جوڑا جائے، یعنی خاموشی میں بھی تفکر ہو۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی جب بھی میں بولوں اور جو بھی میں بولوں اس کا تعلق اللہ سے ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا اور صفت ہو، یا اس کے احکام کی تعلیم اور تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو، ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر ہوگی۔ اور مجھے حکم دیا کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا۔ جب یہ خوبیاں ہوتی ہیں قوم ترقی کرتی ہے۔ ہم مسلمان بحیثیت قوم ایسی ہی تھے، اور دو چار دس بارہ بیس پچیس سو سال نہیں، ہم ہزار سال ایسے ہی تھے۔ ہم ورلڈ لیڈرز تھے، ہم رول ماڈلز تھے، ہم نے دنیا کو سائنس دی، ہم نے دنیا کو سائنس کے ساتھ سکون بھی دیا، ہم کاروبار میں بھی امانت دار تھے، اور ہم گھروں میں والدین کے ساتھ وفادار بھی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ہر دن کے بعد رات آتی ہے، کیا کیا ہم نے؟ اپنی حالت بدل لی۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے بھی ہماری حالت بدل دی۔ ہم کاہل ہو گئے، لتھارجی آ گئی، کام کرنے کے بجائے کام نہ کرنے کے بہانے، جانے کے بجائے نہ جانے کے بہانے، چھٹیاں بے انتہا عزیز ہو گئیں، چھٹی کب ملے گی، کام سے فرار، وقت کی کوئی قدر اور قیمت نہیں، نہ کام پر وقت پر پہنچیں گے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت پر پہنچیں گے، نہ سوشل کمٹمنٹ ہم وقت پہ نبھائیں گے، نہ شادی بیاہ میں ہم وقت پر پہنچیں گے۔ ہر نظام جو بنتا ہے ہم کو ڈھیلا ڈھالا چاہیے، جو کہ سستی کو اور وقت کی ناقدری کو اور کام چوری کو سپورٹ کرے۔ ایکسلنس اور پرفیکشن سے قوم گھبرانے لگ گئی ہے۔ منظم ڈسپلن کام جس میں کہ پابندی وقت ہو اور محنت کی توقع ہو اور احکامات کو ماننے کا تقاضا ہو، اس پر اظہار ناراضگی کرنے لگتے ہیں کہ بڑی سختی ہے بھائی، میڈیوکرٹی چاہتے ہیں، ایوریج کام، ایوریج لوگ، میڈیوکر، معمولی لوگ، اور اس معمولی ہونے کو رحمت سمجھتے ہیں۔ محنت کی عزت نہیں رہی، ڈگنیٹی آف لیبر نہیں ہے، کام جو نہیں کرتا، جو بالکل کاہل پورا دن جو بیگم صاحب صوفے پر بیٹھی رہے وہ قابل عزت، اور جو ماسی بسوں میں لٹک کر آئے اور اتنی محنت کرے اور جھاڑو پوچھا کرے وہ قابل نفرت۔ حال یہ ہے کہ ساتھ صوفے پر نہیں بٹھا سکتے۔ اگر وہ محنت کرنے والی عورت ہمارے ساتھ صوفے پر بیٹھ جائے، کہتے ہیں کیا دماغ خراب ہو گئے، دیکھا صوفے پر بیٹھ گئی میرے ساتھ آ کر۔ یہ زوال شدہ قوموں کی علامتیں ہیں۔ اپنی اپنی زندگیوں میں ہم خود دیکھ لیں، کوئی محنت کی عزت نہیں، خود غرضی، ڈس آنیسٹی، جو جس کو چیٹ کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، حال یہ ہو گیا ہمارا. لیکن زیادہ افسوس کس بات کا ہے کہ بگڑی قومیں بن رہی ہیں. آپ دیکھیں ہیروشیما ناگاساگی بن گئے، جرمنی بن گیا، کتنی قومیں بن گئیں، اسرائیل بن گیا، بگڑی قومیں بن رہی ہیں اور ہم بنے بنائے بگڑ گئے. مسجدوں میں دھماکے ہیں، تعلیمی اداروں میں سیاسی نعرے ہیں، گھروں میں غیبتیں ہیں اور جھگڑے ہیں، اور دکھاوا ہے اور اسراف ہے اور کاہلی ہے، اور علم سے کوئی دلچسپی نہیں. بہت سے بہت جو علم ہے وہ گلوسی میگزینز کا، اور یہ کہ کس کو اس دفعہ آسکر ایوارڈ ملا، ٹاپ 10 پر کون کون سے گانے ہیں، ہمارے علم کی محدودیت یہیں تک ہے. اور پھر افسوس کیا کہ احساس بھی نہیں کہ کیا چلا گیا ہمارے پاس سے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم انڈیویجولی خوش ہیں اپنے گھروں میں، ہمیں یہ احساس نہیں کہ بحیثیت قوم ہم کتنے ذلیل ہیں دنیا میں اس وقت. ہماری کوئی پرسان حال کرنے والا نہیں ہے، ہم مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں. پٹ رہے ہیں وہ قوم جس پر کہ اللہ نے فرمایا کہ باؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب میں گھری ہوئی قوم ہے. ایک کہاوت ہے کہ جوتے لگائے جائیں اور چمار کے ہاتھوں، آج ہم وہ ہیں، پٹ بھی رہے ہیں تو کس کے ہاتھوں؟ مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں. اور ہم اپنے خول میں مست ہیں، ہماری پارٹیز ہیں، ہمارے فیشلز ہیں، ہمارے مینیکیورز، ہمارے پیڈیکیورز، ہمارے فنکشنز اور ہماری ڈریسنگ اور ہماری شاپنگز اور ہماری باتیں اور ہماری محفلوں کی رونق، یہ غم کھائے جاتے ہیں ہمیں. اور یہ غم نہیں ہے ہم کو کہ ہم کس حال میں ہیں. آج ہم خواتین کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے، کسی کی طرف مت دیکھیے. وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم الامی تعلیم الامتی، ایک ماں کی تعلیم ایک امت کی تعلیم ہوتی ہے. تو اگر گود جاہل ہے تو قوم جاہل ہوگی. اگر ہم عورتیں نہیں اپنے آپ کو درست کریں گی، ہم مسلمان نہیں درست ہوں گے، ہم اپنا اخلاق اعلیٰ نہیں کریں گے، ہمارے بچے گھٹیا نکلیں گے. اللہ نہیں بدلتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نہیں بدلے گا جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک انڈیویجولی اپنی ریسپانسبلٹی نہیں دیکھیں گے، جب تک میں خود یہ نہیں سوچوں گی کہ ساری مسلمان امت کی ذمہ داری بس میرے کاندھوں کے اوپر ہے. اگر میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ خالی بیٹھی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کرتی، ہاں اور بھی تو نہیں کر رہے، تو آخر میں کیوں کروں؟ تو پھر رہیں گے ذلت کے اندر، اسی ذلت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا کنتم خیر امت، اچھا تم تھی بہترین امت، اچھا کذالک جعلناکم امتا وسطا، اسی طرح تم کو ہم نے بنایا تھا بہترین امت. ہر چیز کا ہمارے پاس آج ٹائم ہے، علم حاصل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ قدر نہیں ہے وقت کی ہمارے پاس. وی آر ٹو بزی، مہندیوں میں بیٹھے ہیں 2 بجے تک، مائیوں میں بیٹھے ہیں 4 بجے تک، فضول سینس لیس رسمیں. کبھی ان کو کوشچن نہیں کرتے کہ یہ کیا احمقانہ رسمیں ہیں، کس نے جکڑا ہوا ہے ہم کو؟ دین کی بات آئے، علم کی بات آئے، کہتے ہیں کیوں، وائے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اتنی جو بیکار چیزیں جمع کر لی ہیں تو ضرورت کی چیزیں اب بیکار لگنے لگ گئی ہیں. قدر نہیں رہی ہے ہم کو اپنے سرمائے کی کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں. تو ثابت ہے نا، وہ تو سیارہ تھے جو ہمارے پچھلے لوگ تھے، کیا ہمارے آبا و اجداد تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں؟ کوئی نسبت ہمیں ان سے نہیں رہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں نعتیں پڑھ کے قصیدے کہہ کے ہم گریٹ ہو جائیں گے. کبھی بھی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے، جب تک عورت نہیں جاگے گی. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وہو شدید المحال، واقعی اس کی چال بڑی زبردست ہے. یہ آیت ہے سورہ رعد آیت نمبر 13. عبی بن کعب سے مروی ہے کہ بادل کی گرج کے وقت جو اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ لے تو گرج کی آفت سے وہ محفوظ رہے گا. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف بھٹکی ہوئی. کتنی صحیح بات فرمائی ہے، بغیر محنت کے دعاؤں پر اکتفا کرنا. کاہلی، لتھارجی، انرشیا ہمارے اندر ہو اور ہم کہیں کہ ہم تو عمرے پر گئے اور اتنی دعائیں مانگی، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ کرتے ہی نہیں. ایسی ہے کہ جیسے پانی کو دیکھ کر کہا جائے کہ پانی تو آ جا اور ہاتھ سیدھا کرے، پانی کیسے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک محنت نہیں کریں گے. وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بناتے ہو جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہو سکتی ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کل بھی ہم نے بات کی تھی روشنی اور تاریکی، اندھا بہرا اور آنکھوں والا اور سننے والا. لیکن آپ دیکھیں نا کیسے مت ماری ہے پروپیگنڈے نے ہماری کہ جو کافر ہے، جو اللہ کی وحی اس نور کی طرف سے غافل ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں لبرل، اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تو فریڈم ہے. یہ کیسی فریڈم ہے؟ آپ نے کل آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے دیکھے تھے، کوئی فریڈم کا احساس ہوا تھا؟ ہو نہیں سکتا. یہ ہے لبریشن، یہ قرآن ہے جو لبریٹ کرتا ہے. آج ویمنز لپ کی ہم بات کرتی ہیں، مسلمان عورتیں کون لبریٹ کرے گا ہم کو؟ انسان لبریٹ کریں گے؟ ہمیں کفار لبریٹ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ تو ایسی غلامی میں آج انہوں نے عورتوں کو ڈالا ہے کہ ان عورتوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں. پہلے زمانے کی کنیزوں کو احساس تو تھا کہ ہم کنیز ہیں، ہم غلط کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں. آج تو لبریشن کے نام پہ وہ دھوکہ دیا ہے کہ وہ سمجھتی کہ ہم ہیں لبرل، حالانکہ اس سے بڑھ کر عورت کی غلامی اس سے پہلے ہوئی نہیں ہوگی دنیا کی تاریخ میں. تو لبریشن چاہیے، نور چاہیے، یہ ہے. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، واحد اور سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. فسالت اودیت بقدرها، اور ہر ندی نالا اپنے ذرف کے مطابق اس کو لے کر چلا. فاحتمل السیل زبد رابیا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گئے. ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے، بالکل جیسے کہ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے. ایمان لانے والے اپنے اپنے ظرف، اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس دعوت کو اپنے اندر سمیٹ کر لے کر چل رہے ہیں، جیسے کہ بارشی ندی نالے ہوتے ہیں. ابھی مکی صورت ہے، رات ابھی مسلمان ایک وحدت نہیں بنے تھے، ان کو کوئی ایک حکومت میسر نہیں آئی تھی. اپنی اپنی ظرف کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس قرآن کو لے کر چل رہے تھے، رواں تھے، دواں تھے، اس کو لے کر چلے اور دوسروں تک انہوں نے اس کو پہنچا دیا. اور نیا نیا جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے، بڑا ہیجان ہوتا ہے، راستے کی ہر رکاوٹ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. پہاڑی چشمے ہوتے ہیں، ان کے اندر کتنی تیزی ہوتی ہے نا، بھنور بن رہے ہوتے ہیں، جھاگ اٹھ رہے ہوتے ہیں، پتھروں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے ان کا پانی، اس لیے کہ جگہ بہت تنگ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر راستہ نہیں پاتا تو پتھروں کے اوپر سے، رکاوٹوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے. بالکل یہی کیفیت نئے ایمان کی ہوتی ہے. نیا نیا ایمان، اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے. اس انرجی کو ہارنیس کرنا اور اس کو عمل میں کنورٹ کر لینا بڑا اہم ہے اس وقت. اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ہمت ہم میں نہ آ پائے اگر ہم نے یہ موقع چھوڑ دیا. تو کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو کہ نیا نیا ایمان عبور نہ کر جائے. کوئی چیز سے اس کا رخ بدل نہیں سکتی، وہ ہر چیز پر سے بہتا ہوا اور اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے پانی، بالکل ایمان کی طرح. تو یہی ہوا، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب سیلاب اٹھا سطح پر جھاگ آ گئے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اور ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح فرماتا ہے. اب یہ مثال ہے پھر ایمان لانے والوں ہی کی. جیسے کچی دھاتوں کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تاکہ ان کا کھوٹ میل نکل جائے اور وہ پیور ہو جائیں, صاف ہو جائیں. دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے نا تو اصل دھات نیچے بیٹھ جاتی ہے, اوپر میل کچیل اور جھاگ آ جاتا ہے. مومن کو اسی طرح آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے. کمزوریاں نمایاں ہوتی ہیں, اوپر آتی ہیں, پہچانی جاتی ہیں, پھر دور ہو جاتی ہیں. تو آزمائش کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ مومن کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں اور دوسرے یہ کہ اسلام کمزور لوگوں سے پاک ہو جاتا ہے. دونوں ہی فائدے ہیں. انسان میٹلز کی طرح ہوتے ہیں. حدیث میں آتے الناس کل معادن, انسان بھی کانوں کی طرح مائنز کی طرح ہوتے ہیں. کوئی سونے کی کان ہوتا ہے, کوئی چاندی کی ہوتا ہے, کوئی لوہے کی ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں. ہر دھات کی اپنی افادیت ہے, اپنا فائدہ, اپنی یوٹیلیٹی ہے اس کی. خود کو پہچانیں اپنی صلاحیت کس طرف ہے اور اس چیز کے لیے پھر اپنے آپ کو لگا دیں تاکہ اسلام کو اس کیپیسٹی میں ہم فائدہ دے سکیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. یعنی حق اگر واقعی حق ہے تو وہ قائم ہوگا, لیکن کب؟ جب لوگ آئیں گے نا, جب لوگ تیار ہوں گے, وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کہ حق مین سٹریم میں آ جاتا ہے اور آئے گا, باطل کنارے پر چلا جاتا ہے, پیریفری پر. جیسے کہ جب دریا اور ندیاں اور نالے بہتے ہیں تو پانی ہوتا ہے اور جھاڑ جنکار جو ہے وہ سائڈ پر رہ جاتا ہے, کناروں پر رہ جاتا ہے. بالکل اسی طرح حق جب مین سٹریم میں آ جاتا ہے, نارم بن جاتا ہے معاشرے کا, سب قبول کر لیتے ہیں, میجورٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہے, تو پھر وہ سب کی زندگی میں آ جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ کنارے پر چلا جاتا ہے, پیریفری پر چلا جاتا ہے, ناپسندیدہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. کیسے ہوگا؟ جب باطل کو کوریج نہ دی جائے, میڈیا کوریج نہ ملے, ان کے حال پر جو باطل میں انوالو ہیں, جو فحش کاموں کے اندر, بے حیائی کے اندر ملوث ہیں, ان کے حال پر افسوس کیا جائے اور ان کی ذات سے ہمدردی کی جائے, ان تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کی جائے. توجہ اور تعریف اور تعظیم اور شہرت یہ حق کے لیے ہو, اچھائی کے لیے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے لیے ہو, حیا پسندیدہ ہو, بے حیائی انتہائی ناپسندیدہ ہو, ایمانداری پسندیدہ ہو اور بے ایمانی انتہائی ناپسندیدہ ہو, تو انشاءاللہ تعالی ہوگا. اللہ تعالی یہ مثالیں بیان فرماتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا, اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی بھی اور فراہم کر لیں, تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. برے حساب کی بات کی جا رہی ہے. اب ہمارے پاس یہ دو چوائسز ہیں. قرآن ہمیں پکارتا ہے نا, ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہیں الحمدللہ, نہیں لبیک کہتے تب بھی اللہ کو جواب تو دینا ہوگا, سامنے کھڑا ہونا ہوگا, اور حساب پہ سخت ہو جائے گا, سوء الحساب. مسند احمد میں حدیث ہے, آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامۂ اعمال پر نظر ڈالی جائے قیامت کے دن اور درگزر کر دیا جائے, بس اللہ تعالیٰ دیکھے اور کہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اور جس کے حساب میں اس دن جراح کر لی گئی, انگلی رکھ کر کہہ دی یہ کام کیوں کیا تھا بتاؤ, یہ تم نے میگزین کیوں دیکھا تھا بتاؤ, ایٹ دا کاسٹ آف قرآن. قرآن کا ٹائم نہیں تھا, اس ڈرامے کا ٹائم تھا, اس مووی کا ٹائم تھا, علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں تھا, فلاں پارٹی میں بیٹھنے کا ٹائم تھا, انگلی رکھ دی بتاؤ اس کا حساب دو. تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ, جس کا اللہ نے حساب لے لیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا. جواب نہیں دے سکیں گے, ہم خود جانتے ہیں, جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اپنی نیگلیجنس کو. تو دعا کرنی چاہیے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ ہمارا آسان حساب لے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ رشتہ داریوں کی بات آ رہی ہے، رحمی رشتوں کی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے۔ تو ہم تو رحمی رشتوں سے قطع تعلق کر ہی نہیں سکتے۔ بچوں کو آخ کر دینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا یہ کہنا کہ ہم فلاں فلاں رشتہ دار سے بالکل نہیں ملیں گے، بہت عرصے تک بات چیت بند رکھنا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے اللہ سے صلے کی توقع چاہیے انسان کو۔ اگر سارا صلہ دنیا میں سمیٹنا ہے، ساری عزت اگر دنیا ہی میں سمیٹنا چاہیں گے تو یہ عمل کر نہیں سکیں گے۔ نماز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، نماز کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے، اور نماز ہی دراصل وہ چیز ہے جو کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز ہی کا لیا جائے گا۔ فرمایا، اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات۔ جنات عدن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے خود بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، ایک زمرد کی ہے، اور ایک یاقوت کی ہے۔ تصور تو لے کر رہیں کہ جہاں بلڈنگ مٹیریل جس جگہ کا ہے، جس گھر کا ایسا ہوگا، تو وہاں آپ کا زیور پھر کیسا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے سیمنٹ کے ہمارے گھر ہوتے ہیں تو ہم سیمنٹ کا زیور پہن کے بیٹھ جائیں۔ تو جہاں پہ دیواریں اور در و دیوار سونے چاندی یاقوت اور زمرد کے اور ان چیزوں کے ہوں گے، تو سوچیں کہ پھر زیور کی کیا کوالٹی ہوگی۔ یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں ملائے جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ دعا کریں، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ سلام علیکم، سلام تم پر، سلامتی تم پر، کس وجہ سے؟ بما صبرتم، بوجہ تمہارے صبر کے۔ تم نیکیوں پر اڑے رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، تم ٹیمپٹیشنز پر، ترغیبات پر صبر کرتے رہے، اور تم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے آنے والے مظالم پر، برائیوں پر صبر کرتے رہے۔ تم نے اپنا معاملہ اپنے اللہ سے اچھا رکھا، تو صبر وہ کرنسی ہے جس کے بدلے جنت ملے گی۔ بڑی چیز ہے صبر، لیکن کب تک؟ جب تک سانس میں سانس ہے۔ جیسے کوپونز ہوتے ہیں نا، یا کوئی چیک ہوتا ہے جس پر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اس ڈیٹ کے اندر اندر کیش کروا لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے بعد کروائیں گے کاغذ کا ٹکڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ صبر جب تک دنیا میں ہم صبر کر لیں، بہت فائدہ دے گا۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، بس کیا ہی خوب، یہ آخرت کا گھر ہے۔ وہ کہیں گے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کا ذرا لحاظ نہیں کرتے، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خونی رشتوں میں فساد ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، اور جو ایسا کرے گا، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تو خود ہی گمراہ کر دیتا ہے تو ہم کیا کریں، تو آپ یہ آیت نوٹ کر لیجئے، سورہ رعد آیت نمبر 27، کہ یہ بھی تو ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو راستہ دکھائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میوزک از فوڈ فار دا سول، قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی یاد روح کی غذا ہے، دل اس سے اطمینان پاتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے آزما کر، جو میوزک میں حصہ لیتے رہتے ہیں ان کی زندگیاں بھی آپ کے سامنے ہیں، سنگرز کی، ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی، چند نام بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، آج کے حوالے سے بھی اور آج سے 20 سال پہلے کے حساب سے بھی۔ کبھی پڑھیں تو جا کے ان کی آپ بایوگرافیز، اور ان کی زندگیوں میں اذیت تو دیکھیں، کتنے کمپلیکسز تھے، کتنے مسائل تھے، کتنے نفسیاتی پرابلمز کے اندر وہ گھرے ہوئے تھے، کیا انسیکیورٹیز ان کی تھیں۔ ایسا ہی میوزک فوڈ فار دا سول ہے، تو ان کو کیوں نہیں سکون مل گیا، ان کی روحیں کیوں بے چین رہیں؟ غلط سلوگن ہے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، غلط جگہ جا رہے ہو سکون تلاش کرنے۔ کھاری سمندر کوئی سارے کا سارا بھی پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، غلط جگہ گیا۔ میٹھے پانی کا ایک گھونٹ پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، یہ میٹھا کلام اللہ کا، اس کے پاس تو آؤ پھر دیکھو سکون کتنا ملتا ہے۔ وہ تو اپنے غم بھلانے کے لیے، مٹانے کے لیے ڈرنک کرتے ہیں، اور ڈراؤننگ دم سیلز ان میوزک کہتے ہیں نا، یہ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ ڈبا دیے اپنے آپ کو میوزک کے اندر، اسکیپزم ہے یہ ساری چیزیں۔ اسلام اسکیپزم نہیں سکھاتا، اسلام بھلاتا نہیں ہے کسی چیز کو، بے ہوش نہیں کر دیتا، غافل نہیں کر دیتا، بلکہ بتاتا ہے کہ تمہاری ہر چیز کا صلہ تم کو ملے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کوئی مشکل آئے انسان کہتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، قیامت آئے گی تو اللہ مجھے اجر دے گا ان چیزوں کا، اتنا اطمینان ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کر کے، کوئی مشکل بڑی سے بڑی بھی بڑی نہیں لگتی۔ کسی نے خوب کہا کہ جب نان مسلمز کو پرابلم ہوتا ہے تو وہ لکر شاپ کی طرف جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ذکر شاپ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو جانا ہے ذکر کی طرف ہے، آئیں تو اس کی طرف آئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے قرآن، نعوذ باللہ، یہ تو پرابلم شوٹر ہے، ٹربل شوٹر ہے، ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں، اس زحمت پہ سے وہ زے کا نقطہ مٹا دیجئے، غلط۔ قرآن رحمت ہے بہت بڑی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کرے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ طوبى جنت کے درخت کا نام ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک سوار 100 سال اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ کتنی پیاری جنت ہے جو میرے رب نے میرے لیے بنائی ہے، اور کیسا کفر، کیسی ناشکری ہوگی اگر اس کے لیے کوشش نہ کی جائے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، بلکہ سارے اختیاری اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک جان کی کمائی پر نظر رکھتا ہے؟ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو ذرا ان کا نام تو لو، وہ کون ہے؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات دنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے۔ بے چینی، پریشانی، بے سکونی اور اپنوں کی طرف سے بے وفائی، یہ سب گمراہی کے راستے کی ساتھی چیزیں ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات دنیا ولا عذاب الآخرتی اشق وما لہم من اللہ من واق، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے درخت لگا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا درخت لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اس سے بہتر درخت لگانا نہ سکھا دوں؟ ایسا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر ہر کلمے کے بدلے ایک ایک درخت تمہاری جنت میں لگتا جائے گا۔ یہ ہے نا اسلام کی شان کہ ہاتھوں سے کام کرو، دل سے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہاتھوں کا فارغ ہونا ضروری نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم تو بس صرف مسجد میں بیٹھے رہیں گے، دنیا کا کاروبار بھی چلاؤ اور اپنی آخرت بھی تم ساتھ ساتھ سنوارتے رہو۔ یہ کانٹروڈکٹری کازز نہیں ہے کہ یا جنت یا دنیا، دونوں مل سکتا ہے۔ تلک عقب الذین اتقوا وعقب الکافرین النار، یہ انجام ہے متقیوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلی کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا کہا گیا؟ علیکل بلاغ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سب تک پیغام یہی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینا، حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ معاملہ الٹ لیا۔ جب کبھی اسلام کی غربت ذلت کی بات نکلتی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہی کرے گا بھائی، اللہ ہی سنبھالے گا اس کو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کچھ کرنے والے، اللہ کا کام ہے خود کرے گا۔ حساب لینے میں ہم بہت تیز ہیں لوگوں کا، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، جب وہ مرا تھا کس کے چہرے پر نور تھا کس کے چہرے پہ نہیں تھا، کون ولی اللہ ہے کون نہیں ہے، کون اعلیٰ درجے کی جنت میں چلا گیا جس کے لیے اب دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا، ان کے مزاروں پہ جا کے بجائے ان کی مغفرت کی دعا کریں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کی دعا کریں، یہ بھی ظلم کر رہے ہیں نا اپنے جیسے مسلمانوں پر۔ خود ہی اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بنا دیا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں تو ہرگز نہیں جائے گا۔ ہم سے نہیں کہا گیا تھا کہ تم حساب لو، ہم سے کہا گیا علیک البلاغ، تم پیغام پہنچاؤ، اس میں اپنی توجہات کو صرف کرو، اس کے لیے بھی علم حاصل کرو، اور حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ اولم یرو ان نات الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے۔ فللہ المکر جمیعا، لیکن اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فکر کی بات نہیں ہے، چالیں پہلے بھی چلی گئی ہیں، تو چالوں کو ڈسکس کرنے میں اپنی توانائیاں مت ضائع کریں۔ ہم ہر وقت کانسپریسیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمانوں کا دشمن ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، وہ تو کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے۔ ہم کو اپنا کام دیکھنا ہے، میرا کیا کام ہے، میری کیا ذمہ داری ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقب الدار، وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بہت پیاری بات ہے، ہم بعض دفعہ لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی بہت فکر کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں تم اپنے دل سے گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہو۔ فکر مت کیجئے کہ لوگ آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں یا دھوکے باز سمجھتے ہیں یا ایمبیشس سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ سچا رہنے کی فکر کریں کہ اللہ گواہ ہے میری باتوں پر، اللہ گواہ ہے میرے عمل پر جو میں کر رہی ہوں، اللہ کافی ہے۔ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہاری گواہی تو امپورٹنٹ نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو مجھے، اللہ کی گواہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ مجھے کیا سمجھتا ہے۔ ومن عنده علم الكتاب، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائیں، قرآن کی آیات الیومینیٹ بھی کرتی ہیں، انلائٹن بھی کرتی ہیں، انسان کی زندگی میں نور بھی پھیلاتی ہیں اور انسان کے ذہن کو بھی وسعت دیتی ہیں، روشن خیالی بخشتی ہیں، لا علمی دور ہوتی ہے، علم کا نور آتا ہے۔ یہ ہے دراصل انلائٹن ماڈریشن۔ کہاں ملے گا انلائٹن ماڈریشن ہم کو؟ ان قرآن کی آیات میں اور اس نبی کی احادیث اور سنت میں جس پر کہ یہ کتاب نازل ہوئی۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اللہ ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سول سرچنگ کوسچن ہے نا، یہ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ، کہ کیا میں نے دنیا بیچ کر آخرت بنائی ہے یا آخرت بیچ کر میں نے دنیا حاصل کر لی ہے؟ کیا میں دنیا کو زیادہ اہم سمجھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آخرت will take care of itself، آخرت خود بخود سنور جائے گی، ابھی سے کیا فکر کرنی؟ یا یہ ہے کہ میں آخرت کی فکر میں دنیا کا بھی نقصان اٹھا لیتی ہوں؟ خود ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے تاکہ پھر ہم اپنے انجام کے بارے میں بھی سوچ سکیں۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ، یعنی ان کی اپنی خواہش کے مطابق، ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اس شکر کا ذکر آپ کو بار بار ملے گا، یہاں سورہ ابراہیم میں صبر کا بھی ذکر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ صبر سے روزہ رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر اتنا پسند ہے، اللہ ہم سے بس صرف شکر چاہتا ہے کہ تھینکس کہہ دو۔ آج کے مہذب دنیا میں اگر کوئی کسی کو چیز دے اور وہ آگے سے تھینک یو نہ کہے تو کہتے ہیں جنگلی ہیں، بالکل تھینکس بھی نہیں کہا۔ کائنات پوری کی پوری مسخر کر دی انسان کے لیے، سب کچھ اللہ نے دیا، اور الحمدللہ کہنا جو ہے وہ اولڈ فیشنڈ ہو گیا کہ کوئی نعمت ملے اور الحمدللہ کہیں تو شرمندگی ہونے لگ گئی اس کے اوپر، کچھ بھی کہہ دیں گے الحمد نہیں کہتے۔ تو صبر اور شکر، شکر بڑی چیز ہے، اللہ کو تھینکس کہے انسان۔ روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، جبکہ شکر تو تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، جبکہ تو نے اعتراف کر لیا کہ اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں۔ ہر سانس پر دو شکر، ایک یہ کہ وہ اندر چلا گیا اور دوسرا یہ کہ وہ خیریت سے باہر آ گیا۔ شکر انسان کے لیے زندگی کو بہت خوشگوار کر دیتا ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ہم اتنا الجھتے ہیں کیوں، اس سے کہ شکر ادا کرنا ہم کو یاد نہیں رہتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے میں اور زیادہ نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ شکر صرف زبان کا کام نہیں ہے، تھینک یو کہہ دینا یا الحمدللہ کہہ دینا۔ اب امیجن کیجئے کہ کسی کو آپ نے بہت خوبصورت سلک کا جوڑا دیا، انہوں نے آپ کو زبان سے تھینکس کہہ دیا۔ اب کیا ہوا، ایک دن آپ ان کے گھر ملنے چلی گئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہی قیمتی سلک کا جوڑا جو آپ نے ان کو دیا تھا، ان کی مائی اس سے ٹاکی لگا رہی ہے زمین پر، تو کیا یہ شکر ہوا؟ شکر یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز دی گئی ہو اس کو اسی کام میں استعمال کیا جائے۔ تو ہماری آنکھوں کا یہ شکر ہے کہ جس کام کے لیے دی ہیں، کہ اللہ کی آیات کو پہچاننا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اسی میں استعمال ہونی چاہیے۔ ناشکری یہ ہے کہ جس کام کے لیے دی گئی ہوں اور جس نے دی ہوں اس کی مرضی کے خلاف استعمال کی جائیں، بلکہ اس کی مخالفت میں استعمال کی جائیں۔ اللہ نے زبان دی اپنے رب کی حمد کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے۔ اب کیا ہوا، شکر تو بہت دور رہ گیا، یہ زبان استعمال ہونے لگ گئی اللہ کے خلاف، اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بری بری باتیں کہ یہ کیوں کہہ دیا، فلاں رول کیوں بنا دیا، یہ تو سمجھ نہیں آتا، اور اللہ تو نعوذ باللہ متعصب ہے اور پریجڈسڈ ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، عذاب بھی میرا بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے آج کی اصطلاحات میں ہم لوگ؟ کہتے ہیں نا ایگنوسٹکس یا اسکیپٹکس، یہ اسکیپٹسزم بڑی چیز ہے۔ شک عمل کو کھا جاتا ہے۔ جس چیز میں انسان کو شک ہو جائے انسان اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور اللہ کی کتاب ہدایت پہ اگر شک ہو جائے تو پھر ہدایت کہاں سے اور ملے گی؟ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شک کن، کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے؟ یہ بہترین انداز ہے قرآن کا۔ دیکھیے قرآن جو ہے وہ انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ عقل تو ہو سکتا ہے 100 دلائل دے دے کہ اللہ نہیں ہے، اور لوگوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ عقل ایک طرف ہے، قرآن تو بات کرتا ہے انسان کے نیچر سے کہ تم اپنی فطرت کی گہرائی میں ذرا جھانکو، عقل کو ذرا ایک طرف رکھو اور بتاؤ کہ کیا تم کو واقعی میں اللہ کے بارے میں شک ہے۔ بڑے بڑے ایتھیسٹ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مے گاڈ فور گیو می، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اف اللہ شک کن فاطر السماواتی والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کچھ صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ واستفتحوا، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، وخاب کل جبار انید، تو یہ فیصلہ یوں ہوا کہ ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، من ورائہ جہنم، اور اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، ویسقى من ماء صديد، وہاں اسے پیپ والا پانی پینے کو دیا جائے گا، گندا پانی۔ آپ دیکھیں یہ جو پس ہوتی ہے نا کتنی تھک ہوتی ہے، اس کو کوئی پینے کو دے اگر تو کیسے گلے میں اٹکے؟ یتجرعہ، وہ زبردستی گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، مشکل اسے اتار سکے گا، لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ پیپ بھی پی جائے گا، پس بھی پی لے گا، خون ملا پانی بھی پی لے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، موت ہر طرف سے اس پر چھا رہی ہوگی، من كل مكان وما هو بميت، لیکن مرنے نہ پائے گا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر اس قدر بھوک تاری ہوگی کہ وہ بھی عذاب کی طرح ہوگی، وہ کھانے کو مانگیں گے تو گلے میں پھنسنے والا کھانا دیا جائے گا، جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی لوہے کی سلاخوں پر دیا جائے گا۔ بہت دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے نجات دے دے۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اعمال کی بات کی جا رہی ہے، کفار کے اعمال کی، ایسی ان کی مثال ہے جیسے کہ راکھ۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کچرے کا ڈھیر، کچرے کے ڈھیر میں سے تو پھر بھی کوئی تلاش کرے تو کچھ نہ کچھ چیز نکل ہی آتی ہے، لیکن راکھ کے ڈھیر میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا، کچھ نہیں سیلویج ہو سکتا۔ تو یہ ان کفار کے اعمال کی مثال ہے قیامت کے دن کی، یہاں تو لگتا ہے کہ بڑا وزن ہے ان کے کاموں کے اندر، بڑے بڑے کام، پیرامڈ بھی بنا دیے تو اللہ کی نظر میں کیا ویلیو ہے ان پیرامڈ کی، راکھ ڈسٹ کی طرح ہے بالکل، کوئی وزن نہیں، کوئی وقت نہیں ان کی۔ ہاں کوئی کسی کا کردار بنا دے، زندگی سنوار دے، اخلاق نکھار دے، لیکن شہرت نہیں ہوتی نا ان کاموں کے اندر۔ تو کافر تو شہرت والے کام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کی بنیاد میں اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں۔ سورہ توبہ میں بھی ہم نے بات کری تھی کہ ایک کھائی ہوئی کگر کے کنارے پر وہ عمارت کھڑی کرتا ہے، تو جو انہوں نے کام کیے کام ہی نہیں آئیں گے، ان کے وزن ہی نہیں ہوگا، ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے ان کے لیے تو ترازو کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ حدیث میں اور قرآن میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کفار جو کوششیں کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ مسلمان بہت بہت کوششیں کرتے ہیں نہیں کامیاب ہوتی۔ تو اس کی ایک وجہ یاد رکھیں، دیکھیں ہم کو تو ریزلٹ اورینٹڈ بننے کو نہیں کہا گیا کہ تم نتیجے دیکھو، ہم سے یہ کہا گیا کہ تم کام دیکھو، تم جاب اورینٹڈ بنو کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں، اگر دنیا میں نتیجہ نہیں نکل رہا تو اللہ کے پاس تو نکلے گا۔ اور یہ کفار اگر آج یہاں کامیاب ہو رہے ہیں تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کی دلیل تھوڑی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے، جو کچھ کرتے ہیں سب کا صلہ یہاں دے دیا۔ الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، ان یشاء یذهبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کوئی دشوار نہیں۔ وبرزوا للہ جميعا، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ابھی قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے اس وقت وہ جو دنیا میں کمزور تھے ان سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے۔ اب یہ کون ہے ضعیف اور یہ کون ہے تکبر کرنے والے؟ ضعیف کیا بوڑھوں کو کہا جا رہا ہے؟ کیا بیماروں کو کہا جا رہا ہے؟ کیا کمزور لوگ؟ نہیں، کم پیسے والے لوگ؟ نہیں، ضعیف کہا جا رہا ہے کمزور قوت ارادری رکھنے والے لوگوں کو، ویک ول پاور، کمزور ایمان رکھنے والے لوگوں کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جانتے تھے کہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے نہیں، گناہ تو ملے گا، لیکن عادت اس قدر ہو گئی تھی گناہوں کی کہ طبیعت نیکیوں کی طرف آتی نہیں تھی، تو چاہتے تھے کہ کوئی انسان ہمیں ایسا مل جائے جو کہ ہمارے ان گناہوں کو جسٹیفائی کر دے، یا یہ ہے کہ وہ کہے کہ کوئی بات نہیں تم گناہ کرو ہم تم کو بخشوا لیں گے۔ تو یہ جاتے تھے اپنے پیروں کے پاس اور اپنے سرداروں کے پاس اور کہتے تھے کہ بھئی تم ہم کو بخشوا دینا، تم ہمیں بچا دینا۔ یہ تکبر کرنے والے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خدائی میں شریک سمجھا تھا، یہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم ہماری خدمت کرو ہم تمہیں بچا لیں گے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہیں جب قرآن بتاتے ہیں یا قرآن سناتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی سکون ہوتا ہے، بالکل ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ قرآن کو مولڈ کر کے ان کی زندگی کے حساب سے بتا دیتے ہیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ ہی صرف قرآن میں سے سنا دیتے ہیں، حق نہیں سناتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنی کمزوری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے یہ چاہیں کہ قرآن میں تبدیلیاں ہو جائیں۔ ان کا ذکر ہے، وہ کہیں گے انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ یہ ان کا انداز دیکھیں، چونکہ دنیا میں بھی خود اللہ سے کبھی ہدایت نہیں مانگی تھی، اللہ سے انہوں نے نہ محبت کی تھی، نہ دوستی کی تھی، نہ ولایت کی تھی، نہ اللہ سے رابطہ قائم کیا تھا، نہ اللہ کا کلام کبھی پڑھا تھا۔ تو دنیا میں چونکہ اللہ سے دوستی نہیں کی، ہمیشہ انسانوں ہی کا رخ کیا، انسانوں ہی کی طرف دیکھا، انسانوں ہی کو وسیلہ بنایا، تو قیامت کے دن بھی اب اللہ سے نہیں بات کر رہے، ان انسانوں کے پاس ہی جا رہے ہیں اپنی درخواستیں لے کر کہ تم ہمیں بچا لو عذاب سے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان، اب یہ آ گیا سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا بہکانے والا، لیکن ایسا بھیس بدل کر آتا ہے کہ سب سے پیارا یہی لگتا ہے، سب سے اچھی اس کی ہی باتیں لگتی ہیں۔ اب وہ آئے گا کب؟ لما قضی الامر، جب کہ معاملہ چکا دیا جائے گا، یعنی کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، رحمان کی بات ماننے والے رحمان کے ساتھ اور شیطان کی بات ماننے والے شیطان کے ساتھ۔ اب وہ برا بھلا کہیں گے اس کو کہ تم نے مروا دیا نا ہمیں، تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم تو میں نے خلاف کر دیا۔ صاف کہہ دے گا، کیوں مانا؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ یا مروہم بالسوء والفحشاء، شیطان حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، بے حیائی کو آرٹ بناؤ، بے حیائی کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر پیش کرو، بے حیائی کو بولڈ کہو، کانفیڈنس کی دلیل سمجھو، تو ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے ایسے وعدے، تو کہے گا میں نے تو خلاف ورزی کی اپنے وعدوں کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھو میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، کوئی پکڑ دھکڑ کے تو میں تم کو کوئی کام کروا نہیں سکتا تھا، الا ان دعوتکم، بس سوائے اس کے کہ میں نے تم کو انویٹیشن بھیجا تھا، پکارا تھا۔ ہر گناہ جو ہوتا ہے کفر کا دعوت نامہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے انویٹیشنز آتے ہیں، کس قسم کی مجلسوں کے، کس قسم کی محفلوں کے ہمارے پاس دعوت نامے انویٹیشنز آتے ہیں۔ اگر گناہ کی مجلسوں کے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے انویٹیشنز آ رہے ہیں۔ ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت نامہ بھیجا، تم کو پکارا، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لیا، تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ضرور آئیں گے، فلا تلومونی، تب مجھے مت ملامت کرو، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تمہارا قصور، اٹس یور فالٹ، اٹ واز یور چوائس، تمہارا ڈیسیشن تھا، تم کو شوق تھا، تو ٹھیک ہے اب اپنے آپ کو بلیم کرو۔ وما انا بمصرخکم، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک کر رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ اب اس کے برعکس کیا ہے؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کرے، جَنَّاتٍ، باغات میں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کیسا تصور آتا ہے، لگتا ہے پکنک اسپاٹ ہے، فراغت، بے فکری، ریلیکسیشن، ہر چیزوں کی ابنڈنس، بہتات، مزے ہی مزے ہیں، ایش ایش، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، بِإذن ربهم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتهم فیہا سلام، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بات سے ہوگا۔ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان فرماتا ہے اللہ، مثلا، مثال، کلمتن طیبتن، کلمہ طیب کی مثال، کیسی ہے کلمہ طیب کی مثال؟ کشجرتن طیبہ، جیسے کہ ایک اچھی ذات کا درخت، اسلحہ ثابتن، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، وہ فر اور حافظ سما، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، توتی اکلہا کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے، یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اب یہاں پر ایک مثال ہے، اور اس سے دراصل بتانا یہ ہے کہ کہ کلمہ طیبہ جو کہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جب وہ انسان کے اندر جاتا ہے اس کے دل میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کی شخصیت میں کس طرح کی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہم اپنی زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو اگر زمین کے اندر کیڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیج خراب ہو جاتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح یہ جو ایمان کا بیج ہے یہ دل میں جاتا ہے، اگر دل میں نفاق کا کیڑا لگا ہے یا دنیا کی محبت کی بیماری ہے تو ایمان کا بیج نکھر نہیں سکے گا، یہ شجرہ طیبہ نہیں بن سکے گا۔ تو دل کی صفائی، اسی لیے یزکیہم، دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اب کیا ہے، ایک یہ پورا درخت بن گیا۔ اب ایک درخت کو تصور میں لے کر آئے، ہرا بھرا، اور کیسا درخت ہے؟ توتی اکلہا کل حین بیذن ربیہا، پیرینیل ہے، ایور گرین ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ کہیں آپ جا رہی ہیں سڑک پر اور آپ کی نظر پڑتی ہے درخت پہ، کھلا سایہ دار خوبصورت پھلوں سے لدا ہوا درخت، آپ کا وہ راستہ نہ بھی ہو تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کے نیچے جا کر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کو۔ ایسے ہی بندہ مومن کی شخصیت ہوتی ہے، خوبصورت، پرسکون، سایہ دار، لوگوں کو سکون اور اطمینان دینے والی، کہ دل چاہے کہ تھوڑی دیر ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں۔ اور کیا حال ہے اس کا؟ اسلحہ ثابت، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے۔ جیسے کہ درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی شاخیں اتنی ہی بلند، مومن کی جڑ کیا ہے؟ تقوی، خلوص، توحید، مضبوط اس کی جڑ ہے۔ جتنی جڑ گہری ہوتی ہے اتنا ہی اس کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، اور بلندی کی طرف کوشاں، بلندی درجات چاہتا ہے وہ، دنیا کی گن سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، پیٹینس سے بہت بلند، بہت بالا، اللہ کی طرف اس کا دل اٹکا رہتا ہے، اپنے رب ہی میں اٹکا رہتا ہے۔ اور کوئی موسم ہو نیکیاں ہر وقت کرتا ہے، یہ نہیں کہ مشکلات ہیں تو نیکی چھوڑ دی اور اچھے حالات آ گئے تو نیکیاں شروع کر دی، نہیں، ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ لوگ درختوں پر پتھر مارتے ہیں نا، اور کس درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں بتائیے؟ جس پر پھل لگا ہوتا ہے۔ ٹنڈ منڈ درخت پہ تو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ اسی طرح طنز یا تانے یا دل دکھانے والی باتیں انہی کو سننے کو ملتی ہیں، ایسے ہی مومنوں کو، کہ جن کے اندر خیر ہوتا ہے، جن کے نیکی کے اعمال ہوتے ہیں، ان کے اچھے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جواب میں مجھے بتائیں درخت کیا کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ درخت کو پتھر مارا اور وہاں سے ایک اور پتھر آیا جواب میں؟ درخت تو کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، آپ اس کو پتھر ماریں گے وہ جواب میں پھل ہی دے گا آپ کو۔ تو مومن کیا کرے، اس کے اندر تو برائی ہوتی نہیں نا، کوئی کچھ بھی کرے وہ بہرحال بھلائی کی بات ہی کرتا ہے، خیر ہی چاہتا ہے ان کے لیے۔ فرمائے وہ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ آج کل ہم سنتے ہیں نا پلانٹ مور ٹریز، درخت لگاؤ، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ماحول کی آلودگی دور ہوتی ہے اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی کام مومن کا ہے، جب مومن کسی ماحول میں ہوتا ہے وہ اس ماحول کو پیوریفائی کرتا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے ذریعے سے، اور جب ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پر، جیسے کہ بارش برستی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اسی طرح مومن یہ سارے کام کرتا ہے واقعی جو کہ درخت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام کرنے کا کیا ہے؟ ماحول میں آج کل انٹلیکچوئل پولیوشن ہے، اسلام کے خلاف شکوک ہیں، شبہات ہیں، زہر آلود باتیں ہیں، ڈسٹورشن ہے، تحریفات ہیں، اور اگر ماحول زہریلا ہو اور بارش برسے تو کیا بن جاتی ہے؟ ایسڈ رین بن جاتی ہے نا، فائدہ نہیں دیتی۔ تو اللہ کی رحمت آج کیوں نہیں ہمیں فائدہ دے رہی؟ اللہ کی رحمت ہے لیکن ماحول بہت گندا ہے۔ آج انٹلیکچوئل جہاد کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو صحیح تصویر جو ہے وہ دین کی دکھانی ہے۔ وہ مثل کلمۃن خبیثۃن، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے، کشجرۃن خبیثۃن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ کلمہ خبیثہ کی مثال ایک ناکارہ درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ احادیث میں شجر طیبہ کی مثال آتی ہے کھجور کے درخت سے، کتنا سیدھا ہوتا ہے نا، مستقیم ہوتا ہے بالکل، اور پھل اس کا میٹھا ہی ہوتا ہے اور ہر وقت لگتا ہے۔ یہ جو بات یہاں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں ہی میں مومن کی مدد فرماتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اب دنیا میں جو نیک عمل پر قائم رہا، ثابت قدم رہا، تو وہی منکر نکیر کے سوالات کے سامنے بھی ثابت قدم رہ سکے گا اپنی قبر کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو وہی درخت کھڑے رہتے ہیں نا کہ جن کی جڑ بہت مضبوط اور گہری ہوتی ہے، دوسرے درخت جو ہیں وہ تو گر جاتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جب موت کی آندھی چلے گی تو وہی لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے کہ جنہوں نے اپنے رگ رگ میں اس کلمہ طیبہ کو بسا لیا ہوگا۔ سطح ہی نہیں ہوگا، سپرفیشل نہیں کہ بس زبان زبان سے نہیں، جب ہم پر پینک آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بعض دفعہ ہم اپنے گھر کا فون نمبر بھول جاتے ہیں، تو وہ موت کی مصیبت، وہ ایسے ہی اتھلا اتھلا کلمہ ہمیں یاد رہے گا؟ کبھی نہیں یاد رہے گا جب تک کہ ہم نے اس کا تقاضا پورا نہ کیا ہو، اس کے تقاضوں کو مان کر اس کو زندگی میں عمل کی شکل میں بسایا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کے طور پہ کھڑے کیے گئے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی، تو میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا وفی الآخرۃ ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخی میں جانا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تیرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی ہو سکے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی اور برہان ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو نہ اس کے لیے نور، نہ اس کے لیے برہان، اور نہ اس کے لیے نجات ہوگی۔ قیامت کے دن اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ نعمت کہا ہے، ساری نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، ایک نعمت بھی اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو گننے بیٹھیں ہم گن نہیں سکتے، بلکہ ان نعمتوں کا نعمت ہونا ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ ایک نعمت لے لیجئے، مثال کے طور پہ پانی کا پینا، آپ پانی پیتی ہیں، وہ گلے سے اتر جاتا ہے آرام سے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نعمت ہے۔ کبھی ان لوگوں کو دیکھے جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے، ایک گھونٹ پانی پینے میں ان کو منٹوں لگ جاتے ہیں، ایک گھونٹ، اور وہ رش کرتے ہیں ان کے اوپر کہ تم لوگ کیسے آرام سے کھا لیتے ہو، تم کیسے آرام سے پی لیتے ہو۔ تو ایک ایک نعمت، اور ہم کبھی گن سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہمارے گلے سے پانی آرام سے گزرا، کتنی سانسیں اٹکے بغیر آئیں، ایک نعمت، وہ بھی ہم نہیں گن سکتے، کہاں ساری نعمتیں، وہ تو بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے تین رجسٹرز ہوتے ہیں، ایک گناہ کا، ایک ثواب کا، ایک نعمت کا۔ قیامت کے دن چھوٹی سی نعمت سے کہا جائے گا کہ تو اس کے اعمال صالحہ میں سے اپنی قیمت لے لے، تو وہ اس کے تمام اعمال صالحہ کو اٹھا لے گی۔ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا اللہ سے کہ اللہ مجھ کو تو بس میری عبادت کا صلہ دے۔ جب وہ یہ کہے گا تو ایک نعمت آئے گی، سب عبادت لے جائے گی۔ تو ہم تو اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، بس اللہ سے یہ ہمیں دعا کرنی کہ اللہ ہمیں یہ سکھا دے۔ اب ایک شکر گزار بندے کا ذکر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے۔ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آبو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اب آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام سب مانگ رہے ہیں۔ پہلے ایمان کی دولت مانگی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اس کے بعد دنیا کی نعمتیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم عام طور پہ دنیا تو بہت مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن ہم آخرت نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، تو ان سے راضی ہو جا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی کیفیت آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو خانہ کعبہ تو بنا ہوا نہیں تھا، روایات میں آتا ہے کہ بس ایک ٹیلا سا بنا ہوا تھا، وہاں پہ نہ پانی تھا، نہ ویجیٹیشن تھی، نہ آبادی تھی، کچھ نہیں تھا، بس ایک درخت تھا، اس کے نیچے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہیں تو انسان، اللہ کے کہنے پر یہ کام تو کر لیا، لیکن بہرحال دل میں تو ایک ہوک اٹھ رہی ہوگی کہ یہ کیا بنے گا ان کا اور کیا ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اگر اولاد کو دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اور یہ خود دین کے راہ میں قربانی دے رہے ہیں تو خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناشکری بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن دل کے اندر وسوسے بھی آ رہے ہیں۔ تو بہترین بات کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کا اپنا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ ابھی جو میں دل کی کیفیت ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہی۔ تو اللہ جانتا ہے، وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، حقیقت یہ ہے میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی، رب حبلی من الصالحین، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو صالح عطا فرما اولاد میں سے، جب وہ ہجرت کر رہے تھے۔ کتنے سال بعد اللہ نے دعا سنی؟ اب جب یہ 87 سال کے تھے، 87 ایئرز کے، تو ہم کہتے ہیں نا دعا کر کے، ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں، تو ہم نے چھوڑ دی دعا کرنی۔ نہیں، اللہ سنتا ہے، اس کا وقت ہے، جب وقت آئے گا اس دعا کا ظہور ہو جائے گا اس شکل میں جو ہمارے لیے بہترین ہے۔ اللہ نے دعا سنی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی ایسے لوگ ہوں جو کہ نماز قائم کریں۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار میری دعا قبول کر۔ اب یہاں آپ دیکھیں دعا کے آداب۔ بعض دفعہ ہم پوچھتے ہیں کہ اپنے لیے پہلے دعا کریں یا دوسروں کے لیے پہلے دعا کریں۔ پہلے اپنے لیے، جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، پھر اولاد کے لیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ بہترین دعا ہے، تمام مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم جب قبرستان کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قبر پر کتبہ لگانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا رشتہ دار کدھر دفن ہے، تو پھر ہم کیسے جا کے اس کے لیے دعا کریں گے؟ یہ ہماری محدودیت ہے کہ ہم دعا ایک کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی تو شان رحمت اور شان غفاری لا محدود ہے، ہم کیوں چاہیں کہ ہم واحد ایک کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ دار کے لیے؟ کیوں نہ ہم سب مومنوں کے لیے دعا کریں؟ اللہ ہمارے رشتہ دار کو بھی انشاءاللہ تعالی بخشے گا اور باقی مومنوں کے لیے بھی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو ہم بعض دفعہ بہت تنگ نظر ہو کر سوچتے ہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور یہ دعا مانگنے کے لیے بھی، مغفرت چاہنے کے لیے مردے کی، ضروری نہیں ہے کہ مردے کے گھر جا کر بیٹھیں۔ ہم جہاں ہوں، جدھر ہوں، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جبکہ حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جا رہے ہیں۔ کیا لفظی تصویر ہے جو قرآن کھینچتا ہے قیامت کی، کیا انسان پر پینک کی کیفیات طاری ہوں گی، پریشانی۔ وانذر الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے آپ ان کو ڈرائیے۔ یوم یاتیہم العذاب، جب عذاب انہیں آ لے گا، فیقول الذین ظلموا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں، ونتبع الرسل، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ جواب کیا دیا جائے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو زوال آنا نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تم کو سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، لیکن ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز گمان مت کیجئے کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے، جو کہ میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور اس میں کسی کا کوئی جھنڈا نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلے صراط پر۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس وقت مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ، تارکول کے لباس، بچمن جو ہوتا ہے نا، سڑکیں بنائی جاتی ہیں جس سے، جو لپک کر آگ پکڑتا ہے، اس کے لباس ہوں گے۔ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، سب کے لیے. اس جہنم سے بچانے کی فکر یقیناً ہمیں ہونی چاہیے، نہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی، دوسروں کو بھی. جس کو یہ پیغام سنا سکتے ہیں یا سنوا سکتے ہیں، ہمیں تو بھرپور کوشش کرنی ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.